أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
یہ سارے رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر. ان میں سے وہ ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہیں کہ انہیں درجوں کے درجے بلندی بخشی اور عطا کی. ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں اور روح قدس سے ان کی ہم نے مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس کھلی اور روشن نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ ارادہ فرماتا ہے.
آیت شریفہ میں بڑے عنوانات میں سے ایک یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب نبوت میں برابر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بنسبت کسی دوسری نبی کے درجات میں، فضائل میں، فضیلتوں میں ایک دوسرے سے بلند مقام عطا فرمایا ہوتا ہے. اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، سب نبیوں کا سردار بنایا ہے. تو دو باتیں ہم نے آج سیکھی، نبوت میں سب برابر. جیسے میں یوں کہوں، انسان ہونے میں بھی انسان، آپ بھی انسان، لیکن اس کے بعد پھر تقویٰ جس کا جتنا زیادہ ہوگا اس کے درجے زیادہ. جیسے یہ بات ہے نا، نبی ہونے میں سب نبی، نبوت میں برابر، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا زیادہ نوازا اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے. سب نبی نوازش والے ہوتے ہیں، عطاؤں سے خالی کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں پھر درجات بنائے ہوئے ہوتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
ایمان والو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں بخشا ہے، اس سے پہلے کہ آئے تم پر ایک ایسا دن جس میں نہ خرید و فروخت ہو اور نہ دوستی نہ سفارش، اور دبیز اندھیروں میں تو در حقیقت کفر والے ہی ہیں.
آیت میں کہا گیا کہ اس خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں تجارت نہیں ہو سکے گی. یہ تجارت جو ہے یہ استعارہ ہے، یعنی جیسے بندہ کچھ دے کر تو کچھ لیتا ہے، اسے تجارت کہتے ہیں. آج اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں تو بدلے میں ثواب لیتے ہیں، جنت لیتے ہیں، اللہ کی رحمت لیتے ہیں. وہ اشارہ دیا اس دن کی تجارت نہیں چلے گی. وہ صدقات کا لین دین، خرچوں کا لین دین، وہ ادھر ہی کر لو، یہی اللہ کی رحمت کی تجارت ہے، پھر اس دن تجارت نہیں ہوگی. حضرت علی کا قول کہیں ادھر سے ہی تو نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. آج عمل ہے، حساب نہیں چل رہا، کل حساب شروع ہوگا، پھر عمل نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ ولاف اللہ، اس دن کوئی دوستی بھی کام آنے والی نہیں ہے. کل ہم جان چکے ہیں بری دوستی کام آنے والی نہیں، لیکن اچھی اور متقیوں کی دوستی قرآن حکیم نے خود کہا یقیناً کام آنے والی ہے. شفاعت کل قیامت والے دن نہیں ہوگی. کون سی شفاعت عامہ؟ شفاعت عامہ کوئی نہیں کر سکے گا، صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام ہی کر سکیں گے. اور دوسری تفسیر کا پہلو یہ تھا کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہو سکے گی، جہاں تک ایمان والوں کے لیے شفاعت کا تذکرہ ہے. وان قریب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر آ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے شفاعت کا ثبوت خود قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ، آپ قائم اور دوسروں کو قائم کرنے والا، نہ اسے اونگ آئے اور نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے؟ اس سے مستثنا ہے وہ جس کو وہ شفاعت کی خود ہی اجازت بخشے، جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اس کے علم میں ہے، وہ ذرہ بھر حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود ہی چاہے۔ سارے آسمان اور زمین اس کی کرسی میں سمائے ہیں اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ بلندی نواز بڑی عصمت والا ہے۔
آیت الکرسی کے اندر جہاں تک اس کے فضائل کا تعلق ہے، بے شمار فضائل ہیں۔ رات کو سونے سے قبل پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حضور پاک فرمایا کرتے تھے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہی رہ گیا، یعنی بہت قریب ترین بخشش کا وعدہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفتوں کا بیان ہے۔ چلیں کچھ لفظ ہم نئے ہوں گے تو ہم آج سنتے ہیں، مختصر درجے میں رہتے ہوئے اللہ کی صفتیں ہیں، قادر ہے، غفار ہے، قہار ہے، یہ بات تو ہم جانتے ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ لیکن آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی بڑی صفات کا بیان کیا گیا، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ انہیں کہتے ہیں جو چیزیں اللہ میں ہوتی ہیں، اور صفات سلبیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ میں نہیں ہوتی، اور یہی کمال ہے۔ مثلا دیکھیں صفات ثبوتیہ، رب کائنات نے اپنے متعلق میں یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے، اس میں علم ہے، اللہ میں علم ہے، ہے یہی ثبوت ہے۔ اور دیکھنا اب صفات سلبیہ میں سے مثال پیش کروں، اللہ کو نیند نہیں آتی، یہ صفت سلبی ہے، سلب کے معنی نہ ہونا۔ تو اللہ کی صفتیں دو طرح کی، ثبوتیہ اور سلبیہ۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تھکتا نہیں، اور یہی اس کا کمال ہے۔ بندوں کے اندر نیند بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اللہ میں نیند نہیں۔ ورنہ دیکھو نا، ہم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں، اے اللہ فلانی شے دے دے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر ہوتا تو اللہ آگے سے سویا ہوا ہوتا تو معاملہ تو پھر بندوں کا بڑا خراب ہو جاتا۔ رب کائنات نے کہا ہم سوتے نہیں ہیں، جب چاہو آؤ ہم دیں گے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنا اس طرح سے تعارف پیش کیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔
دین میں کوئی سختی نہیں، خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، اور جو شخص دین کے خلاف سرکش قوتوں کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، بے شک اسی نے ایسی گرہ پکی کر لی ہے جسے کبھی کھلنا ہی نہیں، اور اللہ سننے والا بہت جاننے والا۔
قرآن پاک نے کہا اللہ کی جو کرسی ہے، واسعہ کرسی، آیت الکرسی کو کرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کرسی پتہ کتنی بڑی ہے، سارے زمین و آسمان اکٹھے کر لو تو میری کرسی اس سے بھی بڑی ہے۔ شکل اس کی کیا ہے، جیسے ہماری کرسیاں ہیں ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی ہے۔ بس قرآن نے اتنا کہا کہ اس کی کرسی ہے اور زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ تو ایک بار حضور نے فرمایا کہ کرسی اور تمہاری دنیائیں بھلا کیسا ان کا آپس میں ہے، فرمایا جیسے جنگل ہو بہت بڑا، اس کے سامنے ایک انگوٹھی رنگ پڑی ہوئی ہو تو کیا جوڑ ہے۔ فرمایا تمہاری ساری کائنات ایک طرف کر لو، میری کرسی ایک طرف کر لو، حضور فرماتے اللہ کی کرسی ایک طرف کر لو تو تمہاری ساری کائنات زمین و آسمان سمیت اللہ کی کرسی کے آگے وہ ایک مندری ہی لگے، اتنی چھوٹی سی لگے، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ آیت اس کے بعد جو ہم نے تلاوت کی اس میں رب کائنات نے کہا دین انتہائی نرم چیز کا نام ہے، اس میں سختیاں نہیں ہیں، جو بھی اللہ تعالی نے ہمیں دے دیا انتہائی نرم کر کے دیا۔ بھی دیکھو میرے حضور نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھا کرو، حضور بیمار ہوں تو میں چل بیٹھ کر پڑھ لوں، حضور آئے تھے بہت طبیعت خراب ہے تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، کہا چل لیٹ کر پڑھ لے، یہ ہے دین۔ حضور روزہ گرمی بہت زیادہ ہے میں نے سفر پر جانا ہے، کہا چل چھوڑ لے بعد میں رکھ لینا، حضور بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتا، چل فرمایا بعد میں رکھ لینا۔ تو دین پاک جو دے دیا گیا وہ نرم ہی ہے، یہ مانا نہیں ہے کہ دین نرم ہے یعنی خود بھی اس میں نرمیاں ڈھونڈتے رہو، یہ مانا نہیں ہے کہ ظہر کی چار کی بجائے دو پڑھتے رہو، عشاء کی ستارہ کی بجائے 6:30 پڑھتے رہو، یعنی اس طرح کی نرمی ہم خود پیدا کریں، یہ نہیں۔ جو آ گیا وہ انتہائی نرم ہے، اس کو اس سینس میں سمجھنا چاہیے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
اللہ ایمان والوں سے بے حد پیار رکھتا ہے، انہیں وہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کی دوستیاں ان تمام قوتوں سے ہوتی ہیں جو سرکشی دکھائیں، اور وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالے رکھتے ہیں، وہ سارے ہی دوزخی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔
قرآن پاک نے ایک حقیقت کہی ہے، ہمیشہ آپ پاؤ گے کہ وہ حقیقت ہمیشہ سچی ہے، کفر کی ساری قوتیں ہمیشہ اسلام اور حق کے خلاف متحد اور یکجا ہوتی ہیں۔ اسی کو حضور نے ان کلمات میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الکفر ملت واحدہ، کافر کوئی سا بھی ہو اسلام کے خلاف سب یک جان ہیں۔ ایسے ہی جان لو سرکش قوتیں، شرارتی قوتیں، یہ حق اور سچ کے خلاف ہمیشہ یکجا ہوتی ہیں۔ حق کی جنگ اور باطل کی جنگ یہ ہمیشہ وہ چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی، سرکش قوتیں ہمیشہ یک جان ہوتی ہیں، اور کفر کی قوتیں ہمیشہ حق کے خلاف یک جان ہوتی ہیں۔ یہ جملہ ایک ایک بول رہا ہوں، لیکن اپنے ماحول میں آپ اس کی صداقتیں اور صداقتوں کا نور محسوس کرتے رہو گے۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں؟ اللہ نے اسے اقتدار جو دے دیا تھا۔ یاد کرو، ابراہیمی پکار تو یہ تھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ ہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے لے آ۔ اس کے بعد تو منکر حق کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ رحیاب بھی نہیں فرماتا کسی ایسی قوم کو جو ظلم کا ارتکاب کرنے والی ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو سب سے بڑا کافر اور بدماش تھا اس کا نام تھا نمرود۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا شیطان تھا اس کا نام تھا فرعون۔ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں تو بے شمار بڑے بڑے شیطان تھے، ابو لہب تھا، نضر بن حارث تھا، ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، پتہ نہیں کون کون سے خطرناک قسم کے غٹ کافر اور بدماش۔ تو ہر دور میں ایسا رہا کہ حق اور باطل کی جنگ، اسی کا عنوان آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائی دعوت کا کام جب شروع کیا تو ایک شخص تھا نمرود اس کا نام تھا، اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اسے عطا فرمائی ہوئی تھی۔ بادشاہت کے غرور میں اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا اور منوانے کے چکر میں ہو گیا، ہر ایک کو کہتا کہ میں خدا ہوں، میری بندگی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا شخص، سب سے پہلے بادشاہوں کی دنیا میں سب سے پہلے تاج رکھنے والا شخص نمرود ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہوتا ہے جو بڑی قوتوں والا ہوتا ہے۔ کہنے لگا مجھ میں بھی بڑی قوتیں ہیں، یہ متکبر انسانوں کے کیا کہنے، مجھ میں بھی بڑی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بڑی طاقت ہے؟ کہا بڑی طاقت ہے۔ کہا چلو ابھی دیکھتے ہیں، جو جس رب کی میں بات کرتا ہوں وہ مردوں کو زندگی دے دیتا ہے، جو زندہ ہوتے ہیں ان پر موت طاری کر دیتا ہے، تو کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کر سکتا ہوں۔ کہا کر۔ تو اس نے ایسا کیا کہ عنقریب ایک بندے کو سزائے موت ہونے والی تھی، مرنے والا تھا۔ کہا بھاگ جاؤ۔ تو کہنے لگا یہ مرنے والا تھا، میں نے زندگی دے دی نا۔ ایک بندہ عنقریب بری ہونے والا تھا تو اسے قتل کروا دیا۔ کہا زندوں کو میں نے قتل کروا دیا اور مرنے والوں کو میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے عقل بڑی موٹی ہے اس کی، یہ بات سمجھ نہیں سکا جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ قیدیوں کو چھوڑنا مروانا اور شے ہے، نئے سرے سے زندگی دینا، نئے سرے سے موت دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے علم کا زور ذرا اس کا انداز بدلا اور کہا ہاں میرا رب جو ہے وہ تو ایک اور کام کر سکتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ بڑے کا اللہ تو سارے کام، میرا رب ایک اور کام کر سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا رب جو ہے نا ویسے عام طور پر سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر تو بھی رب ہے آج تو مغرب سے نکال کر بتا اور مشرق میں ڈبو کر دیکھا۔ اب اس کے ہوش اڑ گئے ہوئے ہیں، یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، آئے میرے ٹکر کسی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ہے۔ بوہی تلدی کفر، اس دلیل کا جواب نہیں تھا، ہار گیا، مبہوت ہو گیا۔ رب کائنات نے حضور پاک علیہ السلام کو مخاطب کیا، پوچھا محبوب کیسا لگا تھا وہ جو آپ دیکھ رہے تھے؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ جو سارا منظر چل رہا تھا اور ہم رب آپ کو دکھا رہے تھے۔ الحمد تر الذی حاج ابراہیم او كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔
یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک ایسی بستی پر جو گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اللہ کیوں کر اس کو موت کے بعد زندگی عطا فرما دے گا، تو اللہ نے اسی کو 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، اس کے بعد پھر اسے زندہ کیا، فرمایا تو کتنی مدت ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک ٹھہرے رہے، دیکھو تو صحیح اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو کہ باسی نہ ہوئی، اور غور سے دیکھو اپنے گدھے کو کہ وہ کس حالت میں پڑا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائے رکھا، اور دیکھتے جاؤ ہڈیوں کو ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں، یوں جب ان پر بات کھلی تو وہ پکار اٹھے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
یہ میں نے چند کرسیاں اس لیے رکھ پائی تھی، کچھ بزرگ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے اطلاع ہوئی تھی کہ ہم زمین پر مسلسل نہیں بیٹھ سکتے، تو پیچھے چند کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، جو اس درجے کے بزرگ ہوں وہ اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے وہاں تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ آیت کے اندر ایک رسول اور ایک پیغمبر کا ذکر ہے، ہم اس ذکر کو حضرت سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نوک قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کی صورت میں سننا چاہیں گے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک خچر پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے تو کسی بھی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی گری ہوئی ہے۔ آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ہذہ بعد موتها، یہ تو مر گئے تو انہیں دوبارہ موت کے بعد پھر کون زندہ کرے گا، یہ کیسے ماجرا ہے، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ حالت کو دیکھ کر تعجب جب ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس تعجب کا ازالہ یوں کیا کہ اللہ تعالی نے آپ نے اپنی سواری کے خچر کو باندھا اور آپ نے آرام فرمایا، اسی حالت میں اللہ تعالی نے آپ پر موت طاری فرما دی، اور یہ دن کا اول حصہ تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی گئی، گدھا بھی مر گیا، یہ صبح کا وقت تھا، اور 70 برس کے بعد اللہ تعالی نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس قوم پر مسلط کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے اللہ نے انہیں پھر یہاں لایا اور بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد کر دیا، تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا، اور آپ جہاں تھے ادھر تھے لیکن کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا، پہلے آنکھوں میں جان ڈالی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا، زندگی ملنے والا واقعہ یہ غروب آفتاب کے وقت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنے کو دن ٹھہرے ہو عزیر؟ تو جب سوئے تھے تو صبح کا ٹائم تھا، اٹھے تو شام کا ٹائم، کہنے کہ ایک کو دن ٹھہرا ہوں گا اے میرے اللہ، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو آپ نے سماعت کیے۔ آپ کا خیال یہی تھا کہ میں آج صبح سویا ہوں اور میں شام کے وقت اٹھ رہا ہوں، قرآن پاک نے کہا رب کائنات نے کہا ایک دن کی بات نہیں ہے، آپ کو یہاں سوئے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، ہم نے آپ پر موت تاری کر دی تھی۔ تعجب تو ہوا یہ سن کر، موت تاری ہو گئی تھی، تعجب تو ہوا، اصل پہلے تعجب یہ تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، یقین، دیکھو یقین ہر نبی کو ہوتا ہے، ہم بھی جب بھی کوئی نئی چیز دیکھیں گے شوق تو ہوتا ہے، تعجب تو ہوتا ہے، لیکن یقین ہونے کے باوجود بندہ ٹو لگاتا ہے، یار یہ دیکھا تو صحیح کیسے ہے؟ تو اللہ پاک نے دکھا دیا، آنکھوں میں جب زندگی واپس آئی تو اپنے باقی اپنا جسم پاک زندہ ہوتے دیکھا، رب کائنات نے کہا 100 سال ہو گئے ہیں، پھر تعجب ہوا 100 سال ہو گئے، مولا کائنات نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو، گوشت پوش سب ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں چمک رہی ہیں، اور ساتھ ہی کہا جو کھانا ساتھ لائے تھے ذرا اسے دیکھو، ابھی تک ہم نے باسی نہیں ہونے دیا، گدھے کی ہڈیاں بھی ننگی ہو گئی ہیں اور ابھی تک ہم نے کھانا آپ کا باسی نہیں ہونے دیا۔ تو ایک نبی نے اس بات کا شوق اور جستجو سجائی تھی کہ دیکھیں کہ بلا اللہ تعالیٰ زندگی کیسے ڈالتا ہے، تو رب کائنات نے اس کا حوالہ قرآن حکیم میں یہاں ہمارے سامنے ارشاد فرما دیا۔ واقعہ اور بھی ہے لیکن آیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات اتنی ہی تھی، وہ ہم نے سماعت کر لی۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور یاد میں لاؤ جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے پالنے والے مجھے مردہ زندہ کرنے کی کیفیت تو دکھا دے، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے، عرض کی کیوں نہیں، لیکن یہ اس لیے کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ فرمایا تو چار پرندے پکڑو، انہیں اپنے پیار میں مائل کر لیجئے، پھر ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھیے، پھر انہیں آپ خود بلائیے، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور یقین رکھیے اللہ غالب بڑی حکمتوں والا۔
اسی طرح کی ملتی جلتی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو گئی۔ آپ اصل میں سمندر کا کنارے کنارے سفر طے کرتے جا رہے تھے، آپ نے ایک ڈیڈ باڈی دیکھی۔ سمندر سے پانی کے ساتھ مچھلیاں آتی ہیں تو وہ نوچ کر کچھ بوٹیاں اس ڈیڈ باڈی کی نکال کر لے جاتی ہیں۔ پانی اترا تو جو بچا ہوا جسم تھا، تو کچھ جنگل کے درندے آئے تو انہوں نے کچھ نوچ لیا، جو تھوڑا بہت ہڈیوں کے اندر پھنسا ہوا ماس تھا، تو پھر پرندے آئے تو اپنی چونچوں کے ساتھ وہ نکال کر لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وہی شوق، کمال ہے یا یہ کچھ حصہ ادھر چلا گیا، کچھ ادھر چلا گیا، کچھ وہ کھا گیا، تو یہ انہیں بھی اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ بڑی شان ہے اللہ کی۔ جب یہ بات ہوئی تو رب کا اعلان تھا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں، اللہ یقین تو ہے، لیکن میں تعجب مند ہوں کہ تیری کیا شان ہے۔ بولا اگر دکھا دے تو کیسا لگے گا، دکھا دے تو۔ رب کا اعلان تھا کہ اچھا آپ ایسا کریں، اپنے ہاتھوں سے چار پرندے لے لیں، فخص ارب آدم من الطیر، قرآن پاک کا بیان، چار پرندے لو، ان کی بوٹی بوٹی کر دو، تو پہاڑوں کے اوپر ان کو رکھ دو، تو پھر دیکھنا کہ ہم اپنی قدرت کا اظہار کیسے کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک مور لیا اور ایک آپ نے مرغ لیا، ایک کبوتر لیا اور کوا لیا، ذبح کیا، بوٹیاں کاٹی، قیمہ کیا، جو اس دور میں جتنا ہو سکتا تھا، مکس کر کے سر اپنے پاس رکھ لیا اور بوٹیاں ادھر 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 رکھ دی، تو کہا مولا تعالیٰ کر دیا، قادر ان کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مور ادھر آ، کبوتر ادھر آ، بھیا اردو بول رہا ہوں، انہوں نے اپنی زبان میں کہا مور کبوتر کوے آؤ نا ادھر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بوٹیوں کے ٹکڑے، یعنی وہاں ہلے سارے، لیکن جو بوٹی جس جسم کی بنتی تھی نا، وہ آپس میں سے گنجل مچا، اور ہر بوٹی ادھر جا رہی تھی، کوئی ادھر جا رہی تھی، کوئی ادھر جا رہی تھی، کوئی ادھر جا رہی تھی، بغیر سر کے۔ وہ سارے تیار جب ہو گئے نا، اب ان کو سروں کی ضرورت تھی، تو جدھر مرغے کا سر تھا مرغا بھاگ کر ادھر آ گیا، ادھر کبوتر کا سر تھا کبوتر بھاگ کر ادھر چلا گیا، ادھر کوے کا سر تھا کبوتر کوا بھاگ کر ادھر چلا گیا، اور گردنیں اللہ کے حکم سے جڑ گئیں اور اڑ گئے، یعنی جیسے سلام کرتے کرتے اچھا جی اللہ کے نبی میں جا رہا ہوں، ہمارا کام پورا ہو گیا، ادھر سے واپس چلے گئے۔ پھر رب کا اعلان تھا ان اللہ عزیز حکیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پر غالب حکمت والا ہے۔ مجھے قرآن پاک کے الفاظ یاد پڑ گئے، رب کا اعلان نے کہا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جميعا، تم جہاں کہیں بھی ہو گیا اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، لے آئے گا۔ کسی کو جانور کھا گئے، کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، کسی کو ہندوؤں نے جلا کر خاک بنا کر اڑا دیا، کہا جدھر مرضی چلے جاؤ، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تم سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں لے آئے گا۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بالکل اس دانے کی مثال سے ملتی جلتی ہے جو 7 بالیں اگائے، ہر بالی میں 100 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑا ہی وسعت نواز بہت علم والا ہے۔
یہ رکوع اور اگلا رکوع توجہ کے ساتھ سن لیں۔ صاحب ثروت لوگ جنہیں اللہ نے دولت کے چند روپے نصیب کیے ہیں، کروڑوں بھی ہوں تو چند ہی ہے میرے بھائی، ایک ایمان والے کی نظر میں اربوں روپے کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے 2-4 کروڑ 2-4 ارب روپیہ اگر دے دیا ہے یا کوئی لاکھوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یوں خرچ کرنا، یوں خرچ نہ کرنا، ایسے خرچ کرنا، ایسے خرچ نہ کرنا، اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، ریاکاری نہ کرنا۔ مکمل 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے اسی عنوان کو انداز بدل بدل کر نبھایا۔ آئے ہم سنتے ہیں کہ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا۔ رکوع کے پہلے حصے میں ارشاد ہوا کہ ایک دانہ گندم کا یا کسی بھی شے کا زمین میں جب ڈالا جاتا ہے، ڈالتے ایک دانہ ہے، لیکن وہ جب بڑھتا ہے تو بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی کے اندر سٹے کے اندر پھر دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ 100 کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک کائنات نے کہا جب تم ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہو نا، اپنے ملک کی کوئی سی بھی کرنسی خرچ ایک کرتے ہو، لیکن اللہ جب پلٹاتا ہے تو ایک کے بدلے 100 کر کے پلٹاتا ہے۔ نتیجہ بیان کیا، خاص زکات کی صورت میں ادا کرو، خواہ فطرانہ خواہ قربانی۔ جس آئمہ تفسیر نے کہا صدقات نافلہ اور واجبہ سب کا نتیجہ یہی ہے کہ جب بندہ دیتا ہے، دیتا کم ہے، اللہ تعالیٰ پلٹاتا اس کو زیادہ ہے۔ ایک بات ہم نے یہاں سے یہ سیکھ لی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، وہ اپنے نفاق کے پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے احسان جتلاتے ہوئے اور نہ ایزا دیتے ہوئے. ایسے عظیم لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوتا ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد کبھی احسان نہ جتلانا. عام طور پر احسان کہاں جتلایا جاتا ہے؟ میں تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مساجد کے اندر نیکی کا خرچہ مساجد اور مدارس اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا کنویں ہوتے ہیں یا پھر کچھ پاکیزہ جگہ تو خرچ کریں. کچھ لوگوں کی عادت میں نے پائی ہے وہ 10 روپے دیں گے تو اس کے بعد وہ اس کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے 10 روپے دیے تھے. مختلف اندازوں میں اگر چھیڑخانی کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اسے چھیڑخانی کہتے ہیں, یہ اسپیکر یہاں کیوں پڑا ہوا ہے, بلب اٹھا کر وہاں لگاؤ نا جی, تو پھر جب کہا جائے کہ حاجی صاحب مہربانی کرو ٹھیک لگا ہوا ہے, یار اس وقت تو ہم سب سے چندے مانگتے تھے, آئے ہماری بات نہیں مانتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دل کو دکھ پہنچتا ہے یار, اللہ کو دے کر احسان ہم پر جتلاتا ہے, دکھ پہنچتا ہے. رب کائنات نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اللہ پر تم احسان جتلا نہیں سکتے, اللہ ہے, جتلاؤ گے تو اجر ضائع ہو جائے گا. تو بندوں پر احسان کس بات کا, اس پر تو نے خرچ نہیں کیا, وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ میرے سب دوستوں کا اقبال بلند کرے. میں کہتا ہوں کہ میں بندہ ذرا صاف گوئی سے شروع شروع میں بات کر لیتا ہوں. اس وقت جن لوگوں نے اچھا اچھا خاصا تعاون کیا جامعہ کی تعمیر میں, میں نے انہیں شروع شروع میں صاف کہا, یاسین صاحب بیٹھے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے, میں نے کہا آپ نے جگہ دے دی ہے تو کل کو کوئی ایسی بات, دیکھو میرا اور آپ کا مزاج بگڑ سکتا ہے, سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, تو اس موقع پر آپ مجھے اس طرح کی بات کر کے کہیں اپنا اجر نہ ضائع کرنا کہ میں نے آپ کو جگہ دی تھی. کہنے لگے نعوذ باللہ, انشاءاللہ ہم جب تک ہماری آخری سانس بھی باقی ہے ہمارا مزاج بدلتا ہے تو بدل جائے, لیکن اپنا اجر ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. ایسے میں آپ اپنے ہر دوست سے کہہ دیتا ہوں, تو میرے جتنے بھی دوست ہیں انہیں پتا ہے کہ مزاج بدل جاتا ہے, اختلاف رائے ہو جاتا ہے, لیکن وہ کبھی احسان نہیں جتلاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسا ہی بنائے. اگر احسان جتلاؤ گے اذیت دو گے اپنا ہی نقصان ہو جائے گا, اجر سارا ضائع ہو جائے گا. یہ قرآن کی تعلیم کا فیض اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
بات اگر اچھی ہو خوبصورت اور ساتھ عیب اور نیکی چھپانے کا اہتمام تو ایسے صدقے سے اچھا ہے جس کے بعد ایزا اور تکلیف دی جائے. اللہ بے نیاز بہت حلم والا ہے.
طبیعت میں اگر احسان جتلانے والی روش ہے نا, رب کائنات نے کہا دو ہی نا دو ہی نا اور ٹال دو. قاری صاحب دیسا جی, علامہ صاحب دو گے جی, میرے ابھی آئے نہیں ہے جی, وہ میں نے کہا ہوگا جی, ٹال دو لیکن دے کر ضائع نہ کرو. رب کائنات یہ سمجھاتا ہے دے کر ضائع نہ کرو احسان جتلا کر.
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یهدی القوم الکافرین.
اے ایمان والو, اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو. اللہ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا ہوتا. اس کی مثال کے لیے تو ایسے چکنے پتھر کی مثل دی جاتی ہے جس پر مٹی ہو, اسے تیز بارش پہنچے تو وہ صاف پتھر ہی رہنے دے. ایسی صورت میں وہ اپنے کمائے مال میں سے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے, اور اللہ منزل رسا کسی ایسی قوم کو نہیں فرماتا جو منکر حق ہو.
دانا زمین میں ڈالا مٹی ہوگی تو اگے گا نا. فرمایا جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے پاس مٹی نہیں ہوتی, وہ ایسا ہی ہے جیسے چٹان تھی اس پر تھوڑی کوئی دھول جمی ہوئی تھی, بارش پڑی تو دھول اڑ گئی ختم, بھئی مٹی ہوگی تو اگے گا نا. تو ریاکاری سے خرچ کرنے والے ان کی مثال دے کر رب کائنات ہے کہ چٹانوں میں دانے نہیں اگتے ہیں عام طور پر, تو اس لیے احسان جتلا کر اور ریاکاری کر کے تو اپنے دیے ہوئے صدقے کو چٹان مت بناؤ, اس میں دانے پھر نہیں اگیں گے.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا ڈھونڈنے اور اپنی دل جمی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. ایک باغ کسی ہے مثال ہے, اور اونچی جگہ جو اونچی جگہ ہو اور اسے خوب بارش پہنچے اور وہ دونے پھل لائے, اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو اس کے ثمر بار ہونے کے لیے شبنم ہی کافی ہو, اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
کیا تم میں سے کوئی شخص چاہے گا کہ اس کی ملکیت میں کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں؟ یہی نہیں بلکہ اس کے باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں اور اسے بڑھاپا پہنچ جائے اس حال میں کہ اس کی اولاد بھی ضعیف ہو، پھر اس کے باغ پر گرم لو چلے جس میں آگ ہو جو اسے جلا کر رکھ دے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرنے لگو.
بڑھاپے میں ہر بندے کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں اگر ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرو گے، احسان جتلاتے ہوئے خرچ کرو گے، تو کسی بندے کا باغ تھا تو بڑھاپے میں اس کا باغ سڑ گیا، کیا ملا اس غریب کو؟ جب مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں بڑی ضرورت ہے کہ کچھ ملے بخشش کے لیے. احسان جتلایا ہوگا تو باغ کی طرح وہ سڑ چکا ہوگا، تو اس لیے احسان نہ جتلاؤ. بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کو احساس میں اتارنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا نقصان نہ ہو جائے. اصل میں اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کا نقصان نہ ہو جائے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، الفاظ ہی دیکھو، آیا ودو احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ہی اجڑ جائے؟ خرچ کرتے ہو تو یہ باغات ہیں، اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو پھر آگ لگ کر اجڑ جائیں گے اور پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان اللہ حمید.
اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، اور گھٹیا چیزوں میں سے تو تم خرچ کرنے کا ارادہ تک نہ کرو. تم خود اس قسم کا مال قبول کرنے والے نہیں ہوتے جب تک کہ تم اس میں لاپرواہی نہ برتو، اور جان رکھو اللہ بے نیاز خوف حمد کیا گیا ہے.
بے نیاز خوب ہم کیا گیا ہے. ایک حکم یہ بیان کیا گیا، جب بھی خرچ کرو، کل بھی بات آئی تھی، حلال خرچ کیا کرو، حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اچھا مال جب تمہارے پاس ہے تو اچھے کے ہوتے ہوئے گھٹیا مال کیوں دیتے ہو؟ جو بات میں نے دیکھی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. میرے بھائیو، یہ جو تمہاری مساجد کے امام ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برے رویے نہ کیا کرو. خود کاٹن پہنتے ہو اور اگر کبھی یہ تمہارے گھر دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں 250 روپے کا سوٹ دیتے ہو انہیں، یہ بات کون بتائے گا؟ مجھے اللہ کا شکر ہے اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہوں، لیکن جب آئمہ مساجد کی تصویریں میرے پاس پہنچتی ہیں اور ان کی شکایتیں میرے پاس پہنچتی ہیں، دل کو درد لگتا ہے کہ امام اور خطیب تمہارا باپ ہوتا ہے مذہب کے حوالے سے، جو تمہیں اللہ رسول کا پیغام دیتا ہے تمہارا باپ لگتا ہے. اب اس تناظر میں ذرا سمجھو. یا پھر جب کبھی مدارس میں، عام مساجد میں تو ایسا ہوتا نہیں، مدارس میں جب کبھی کسی بچوں کو کھانا شانا دینے کے لیے جاتے ہو تو ہلکا سا نرم سا اگر کرتے ہو ایسا، اب اللہ کا پیغام سنو. رب کائنات نے کہا اگر تمہیں گھٹیا مال دیا جائے تو پسند کرو گے؟ مولا نہیں. تو فرمایا کہ جو پھر میرے راستے میں لا رہے ہو وہ بھی گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ دل خوش ہو جائے گا جب میں یہ الفاظ حدیث کے بتاؤں گا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی مالدار کوئی شے صدقہ کرتا ہے، ادھر سے غریب آیا اس کا ہاتھ، توجہ کرو، تصویر بناؤ، تو یہ غریب کا ہاتھ بڑا، یہ مالدار کے ہاتھ سے کچھ بھی نکلنے لگا، کچھ بھی نکلنے لگا. میرے حضور نے فرمایا کہ جب وہ مالدار سے وہ شے ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ درمیان میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے، اللہ خود وصول کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ تمہارا مال خود وصول کرتا ہے، حدیث کا بیان ہے. اس کے بعد اپنی طرف سے پھر اللہ وہ غریب کو پہنچاتا ہے. اتنا تیز نظام ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ میں جو مال تمہارا جائے وہ گھٹیا ہونا چاہیے، وہ پریشان ہونا چاہیے، وہ خراب ہونا چاہیے؟ اپنے اماموں کو نہ دو، وہ بےچارے کب مانگتے ہیں تم سے، نہ دو انہیں. لیکن اگر دیتے ہو تو عزت مندانہ طریقے سے دو، جو کپڑے خود پہنتے ہو وہ انہیں دو، جس طرح کے جوتے خود پہنتے ہو وہ انہیں دو، جس طرح کے مسلوں پر خود نماز پڑھتے ہو وہ انہیں دو، جس طرح کی تسبیح خود پڑھنا چاہتے ہو وہ انہیں دو. یہ کہ چونکہ ہم مذہب کے فیلڈ میں ہیں، اس حوالے سے یہ بیبل تک سے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے تو میں پیغام تو دے رہا ہوں. اللہ کہہ دے کہ ہم اپنے عیسائی لوگ، یہودی لوگ، اپنے وہ اپنے جو ان کے اخبار اور بوپے اور علماء ہوتے ہیں ان کو اتنا نواز کے رکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھری رہتی ہیں. اہل اسلام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک تو حالات ان کے تنگ ہیں، دوسرے ان کے اللہ بس اگر میں زیادہ کہوں گا تو کوئی غلط سوچ ذہن میں جا سکتی ہے. تمام علماء میں نے آپ کے حق کی بات بتائی ہے اور قرآن حکیم کے انداز میں بتائی ہے کہ نہ دو یار یہ بیچارے کب مانگتے ہیں, اگر دیتے ہو تو عزت مندانہ چیز ان کو دیا کرو. رب کائنات نے کہا کہ گھٹیا مال جب تم لینا پسند نہیں کرتے تو پھر کسی اور کو کیوں دیتے ہو. یہ صرف امام اور خطیب کی بات نہیں, ہر غریب کے لیے حکم یہ ہے, دینا ہے تو اچھا دو یا پھر نہ دو. دینا ہے کسی بھی غریب کو دو تو اچھا دو یا پھر نہ دو. دے کر کے دکھا ہم کا اس کا دل نہ توڑو کہ یار خود اس طرح کا پہنتا ہے جس طرح کا مجھے دے رہا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم.
شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے کہ تنگ دست ہو جاؤ گے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا رہتا ہے, اور اللہ تم پر اپنی بخشش اور خاص فضل کا وعدہ فرماتا ہے, اور اللہ بڑی وسعتوں کا مالک اور خوب جاننے والا ہے.
شیطان کی چال بازی بتائی اللہ نے, میرے بندو بچ جاؤ شیطان کی چال بازی. جب تم میرے راستے میں خرچ کرنے لگتے ہو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اور یار ان کے پاس بڑے ہوتے ہیں, مسجدیں بن جاتی ہیں, کوئی اور دے دے گا, لازمی ہے کہ تو ہی دے, اور بڑے بڑے دینے والے ہوتے ہیں, پیسے تمہیں خرچ کرنے نہیں دیتا. تم نے بڑی محنت سے کمائی ہیں, ابھی تیری وہ اتنی ضرورتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ بیٹے کی شادی کرنی ہے, سو سو وسوسے ڈالے گا. جب پیسے ادھر خرچ تھا نہ دیے, کرنے دیے. اگلا چکر شیطان کا, یا امرکم بالفحشاء, پھر تمہیں کہتا ہے کہ یار اگر ان پیسوں کا اگر ایک آدھ, چلو میں پتہ نہیں اب ماحول میں کہاں کس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں, اگر کوئی غلط جگہوں پر پیسے لگا, چل یار بلیئرڈ کھیل کے آتے ہیں, چل یار ایک اگر کپی شراب کی پی لیا, کیا فرق پڑتا ہے. اچھائی میں پیسہ نہ لگنے دیا, فحشا کا ارتکاب کروانے پر لگانے کے لیے اکسایا. رب کائنات نے کہا شیطان ایسے تمہیں برباد کرتا ہے, اچھائی کے راستے میں نہیں لگنے دیتا, برائی کے راستے میں اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ دل کرتا ہے چلو لگا ہی لیا جائے. چلو میں برائی کے راستے کی تصویر نہیں کہتا, برائی کی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک تصویر بتاؤں. گجر خان کے نوجوانوں, یہاں سے اسپیشل چھ چھ آٹھ آٹھ اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ سیور فوڈ کھانے جا رہے ہیں. جاتے ہو نا, برا راستہ نہیں ہے, لیکن کہا نا یار تھوڑا بہت ہونا چاہیے یار, جانا چاہیے یار. تو یہاں سے وہاں تک ٹائم بھی ضائع کروایا, کرایہ بھی لگوایا, تھے تو جائے والی آخر کار. لیکن اگر یہی آٹھ نوجوان ان سے کہا جائے چلو بھی آج سارے سو سو روپیہ نکالو اور فلانی جگہ مسجد بن رہی ہے دے کر آؤ نا, اچھا وہ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے, سو سو بہانے. یہ شیطانی چکر میرے مسلمان بھائیوں سمجھیں, ہر ایک کے ساتھ شیطان ایسے ہی اسے بہکانے کے لیے کیس چلاتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. میں ماحول کی قبلہ شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں میرے استاد محترم, قرآن کو زمینی انداز میں لوگوں کو سمجھایا کرو, یعنی جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں ان سے قریب کر کے بتاؤ کہ قرآن تمہیں کیا سمجھا رہا ہے. میں آج کل چوتھا دن ہے, میں کہہ ہی نہیں رہا راضی یہ کہتے ہیں, قرطبی یہ کہتے ہیں, غزالی یہ کہتے ہیں, وہ تو پھر لمبی چوڑی یا بحث ہوگی نا. یہ قرآن کو اپنے ماحول میں اتار کر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کا روشن آئینہ کیا کہتا ہے, اس میں ذرا ہم اپنی تصویر تو دیکھیں بھلا. میں کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہم میں کچھ اس کا فیض جاری ہو جائے. یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب.
حکمت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, اور وہ جسے حکمت دے دی جائے تو سمجھو اسے خیر کثیر دے دی گئی, اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی جنہیں عقل دی گئی ہو.
مقابلہ دیکھو ذرا پیچھے کا, شیطان تمہیں غربت کے وعدے دلاتا ہے, غریب ہو جاؤ گے دو گے تو, اور اللہ کہتا فضلا میں زیادہ دوں گا, تو اللہ کی نہیں مانتے شیطان کی مان لیتے ہو. وہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے مان جاتے ہو, اللہ کہتا ہے دو میں تمہیں بخشش دوں گا میری نہیں مانتے ہو. کیا تعجب خیز مقام ہے قرآن حکیم کا جو مقابلہ پیش کیا, کیا تعجب خیز ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
اور جو بھی تم نے خرچ کی جانے والی چیزوں میں سے خرچ کیا یا نظر مانی کسی شے کی تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں.
نیتے اللہ جاننے والا ہے, لیکن وہ جو یہ کہ ذوق ہوتا ہے کہ میں دوں تو ذرا کوئی دیکھے, رب کا اعلان ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, یہ تو سوچو میں تو دیکھ رہا ہوں نا, تم جو بھی دیتے ہو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے. تو اگر تو جزائیں ادھر سے لینی ہے تو پھر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی تو دیکھ رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, اللہ اسے جانتا ہوتا ہے. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
اور اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو وہ کیا ہی اچھا ہے, اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے لیے بہت بہتر ہے، اور ایسا کرنا تمہارے گناہوں کو تم سے جھاڑ دے گا، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔
کہا گیا ظاہر کر کے دو تب بھی ٹھیک ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، چھپا کر دو تب بھی اچھا ہے، لیکن چھپا کر دینا بہت اچھا ہے۔ حضور نے اس کو یوں فرمایا تھا نا کہ ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، یہ میرے حضور کا بیان مبارک ہے۔ آئمہ تفسیر نے کہا ان دونوں حصوں کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جو فرض درجے کی عبادت ہے، یعنی وہ زکات وغیرہ، تو وہ اگر دینے میں کسی کو پتہ چل جائے تو کوئی حرج نہیں، شاید اس کو دیتا دیکھ کر کسی دوسرے کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ مجھے بھی زکات دینی چاہیے۔ وہ جو نفل درجے کی چیزیں ہیں تو انہیں ذرا چھپا کر ہی دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی دونوں طریقوں سے اللہ کی رحمت کمائی جا سکتی ہے، یعنی یہ تو خراب نہیں ہونی چاہیے۔
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔
اور انہیں مقصود حیات تک پہنچانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے جسے چاہتا ہے راہیاب کر دیتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اس کا نفع تمہیں خود پہنچے گا، اور تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سوا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور جو مال بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورے کا پورا ملے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم۔
ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گرے ہوئے ہیں، طاقت نہیں رکھتے کہ زمین میں کاروبار کے لیے چلے پھریں، بے خبر ان کی شخصی عظمت کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں علامتوں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم خیرات میں جو بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کا جاننے والا ہے۔
مجھے پیغام موصول ہو رہا ہے کہ ذرا جگہ کم ہے، کچھ دوستوں کو آگے آگے کر دیں، ہو جاؤ میرے بھائیو، جگہ دے دو، قیامت کو فائدہ ہوگا اس کا، دو بندے اور اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر سن لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، مہربانی، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اچھا، اس آیت میں یہ آیت نازل ہوئی اصحاب صفہ کے لیے، یہ آیت نازل ہوئی اصحاب صفہ کے لیے، تشریف فرما ہوں تاکہ میں اپنا سبق آگے جاری رکھ سکوں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ میرا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر، وہ مٹی کے اندر مٹی ہیں، اور جامعہ ابھی تعمیر نہیں ہوا تو مٹیاں تو ہیں نا، تو مٹیوں کے اندر مٹی ہو کر سن رہے ہیں، انشاءاللہ اگر بندہ خوش ہو رہا ہے نا تو یہ کام بندوں کے لیے تھوڑا کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً خوش ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا میرے محترم سنیے، اصحاب صفہ کے بارے میں بنیادی طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ فقراء جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے اللہ کے راستے میں، تو اور ان کی غیرت مندی کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے بھی نہیں، تو تم وہ مانگتے بھی نہیں، اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا ہوا ہے، 24 گھنٹے سرکار کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ تو باقی اصحاب، اب تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پاس ہے بڑا یا اس لیے نہیں مانگتے، نہیں، یہ زمین میں جاتے نہیں ہیں، کاروبار نہیں کرتے، دکانوں پر نہیں جاتے، 24 گھنٹے سرکار کے قدموں میں رہتے ہیں، تو جنہوں نے اپنی زندگی یوں لگا دی ہے، تو اب تم ان کی ضرورتوں کی کفالت کرو۔ صحابہ پاک کو اصحاب صفہ کے بارے میں خاص کر کے ارشاد فرمایا گیا۔ آیت کی بنیاد تو یہ چیز تھی۔ آئمہ تفسیر نے کہا، بڑے قدیم زمانوں سے کہا آئمہ تفسیر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایک مجموعی طور پر قوم پر ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین پاک کے لیے 24 گھنٹے وقف کر دیتے ہیں، دکانیں نہیں کھولتے، تجارتیں نہیں کرتے، آن جان نہیں کرتے، جائیں گے تو دین پاک سیکھنے میں حرج واقعہ ہوگا، تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے، قرآن سمجھا رہا ہے کہ ان کی پھر کفالت کریں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ ویسے چل ایسے ہی رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے کہ اہل سنت کے جتنے بھی مدارس ہیں وہ دوستوں کے، بھائیوں کے تعاون ہی سے چل رہے ہیں، ایسا چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت میرے سامنے چونکہ بیان تھا، میں نے آپ کو وہ بتانا چاہا کہ یہ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو اصل میں یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ نظام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میرے حضور اللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بھوک بڑی زیادہ لگ جاتی تھی، ہماری نظر پھر حضور کے گھر کی طرف لگتی کہ اگر دھواں اٹھے گا تو سمجھو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، پھر حضور محسوس کر جاتے کہ بھوک لگی ہوئی ہے, حضور سلام پھیرتے نا تو سلام پھیر کر کہتے ابو بکر یار یہ تین بندے تو لے جا ان کو روٹی کھلا کے لانا گھر سے, عمر یہ دو تو لے جا, فلانا یہ پانچ تو لے جا, میرے حضور پھر ایسے ڈیوائڈ کر دیا کرتے تھے. میرا دل کر رہا ہے کہ وہ حدیث آپ کو بتاؤں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کا حال یہ تھا کہ میں نے کہا باہر نکلتے ہیں کوئی صحابی ملے گا سلام کریں گے بات آگے بڑھے گی شاید وہ کہے کہ اور روٹی کھلاؤں, کہتے میں گلی کے نکڑ پر آ گیا, ابو بکر تشریف لائے دور سے, میں نے کہا کام بنتا نظر آتا ہے, میں نے کہا السلام علیکم ابو بکر بھائی, میں نے ایک آیت پڑھ کے نا تفسیر پوچھی, اس کی تفسیر تو بتائیں, انہوں نے تفسیر بتائی تو آگے چلے گئے, پوچھا ہی نہ کہ یہاں کیوں کھڑے ہو خیر ہے, پوچھا ہی نہ, دل میں ہوا کہ کام بنا نہیں ہے, پھر رک گیا. حضرت عمر آئے, میں نے کہا اب کام بنتا نظر آتا ہے, میں نے کہا عمر یار یہ السلام علیکم وعلیکم السلام تو اس آیت کی تفسیر تو بتاؤ, انہوں نے بھی وہی کام کیا, تفسیر بتائیے, کہا اچھا بھی السلام علیکم, آگے چلے گئے. اتنے میں سرکار دو عالم تشریف لائے, مخصوص نظر سے دیکھ کر پوچھا اچھا ابو ہریرہ کام نہیں بنا, مخصوص نظر سے آنکھیں میں نے کہا بولتی ہیں, میں نے کہا میرے جان یہ باڈی لینگویج ہے کچھ ہے, اس نظر سے دیکھا کہ ابو ہریرہ کہتے مجھے جیسے حضور پوچھ رہے تھے اچھا کام نہیں بنا نا, اور کوئی بات نہ کی, بس اتنا کہا کہ آپ میرے ساتھ تھا. وہ حدیث پھر آگے بڑھ جاتی ہے, پھر رسول پاک علیہ, چلے دلچسپ سناتا ہوں, ذرا سبق ہم کھینچ لیں گے. گھر گئے تو میں باہر کھڑا ہو گیا, گھر جاتے ہی حضور نے پوچھا, مجھے آواز آ رہی تھی, کوئی ہے چیز کھانے کے لیے ہے؟ اما جان نے کہا کہ حضور دودھ ہے, میں نے کہا شکر دودھ ہے, میں نے کہا شکر دودھ ہے. پھر حضور نے کہا بھولا اندر آ جاؤ, میں اندر آ گیا تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا صفا میں میں اکیلا ہی تو نہیں رہتا, مدرسے میں میں اکیلا ہی تو نہیں رہتا, یوں کہیں وہ مدرسہ تھا سرکار دو عالم نے قائم کیا ہوا تھا, ابھی ایسا نہ ہو کہ حضور کہیں کہ باقیوں کو بھی لے آؤ, ایک پیالہ ہے تو پھر اگر باقی بھی تو آپ سمجھیں انسان کسی طرح سوچ, کہتے وہی ہوا, حضور نے کہا باقیوں کو بھی لے آؤ. لو میرے دل میں اب ایک اور خیال آ گیا, اب حضور کہیں گے برا ان کو پلاؤ, جب ان کو پلاؤں گا تو پھر میری باری آخر میں آئے گی, تو پھر معاملہ دلچسپی ہے بڑی میرے حضور کے باتوں میں. بھیا وہ ایسا ہی ہوا, وہی بات ہوئی, حضور نے کہا بلارا پلاؤ ان کو, میں نے اب حضور کا حکم تھا ایک کو پلا دوسرے کو پلا تیسرے کو پلا, لیکن یہ کیا میری سوچ بالکل الگ تھی, وہ کچھ اور رہا تھا, ایک پی کے فارغ ہوتا دودھ پھر اتنا, وہ پی کے فارغ ہوتا دودھ پھر اتنا, وہ پی کے فارغ ہوتا دودھ پھر اتنا, اینڈ ہو گیا نا جب سب, میرے حضور نے اب مجھے پھر دیکھا پی, میں نے پیا جو میری تمنا تھی, میں نے پیا, رکھنا چاہا نا انہوں نے کہا نہیں نہیں اور پی, انہوں نے یہ سوچا تھا نا جیسے وہ یعنی جواب آ غزل, حضور تو پھر اللہ راز کھولتا ہے نا حضور پر, تو میں نے دوسری بار پھر پیا تو رکھنے لگا نا, کہا نہیں نہیں اور پی, اب میں نے جب تیسری مرتبہ پیا تو میرا تو اینڈ ہو گیا, میں اب اور پی نہ سکتا تھا, میں نے پھر جب رکھنا چاہا نا تو حضور نے کہا اور بھی, کہ حضور بس آپ مجھے نہیں پیا جاتا, اللہ اکبر, بس آپ اس سے لذت مند بھی ہو, ایمان کھل گیا, لیکن میں کہوں گا کہ خدا را تم جہاں سے بھی آئے ہو, جہاں سے بھی آئے ہو یہ مذہب کا درد لے کر جاؤ, یقین جانو کہ تمہارے مدارس تمہارے ہی تعاون سے چلتے ہیں, تمہارے لیے ایک چھوٹے چھوٹے گھر پالنا مشکل ہے, لیکن جو بندہ تمہارے بچوں کو پال رہا ہے, قرآن حفظ کروا رہا ہے, کیا کیا سکھا رہا ہے, ان کے بجلی گیس کے خرچے اٹھا رہا ہے, کبھی اسے جا کر پوچھا کرو استاد جی قاری صاحب امام صاحب پیارے ہو میں آپ کے ساتھ ہوں, اب منہ سے بول ہی دو میں آپ کے ساتھ ہوں, کہ گال ہو تو دسنا. تو یہ ہر مسلمان مذہب کی نوکری کو اپنی ذمہ داری سمجھے, بس یہاں سے میں نے یہ پیغام دینا چاہا, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا, ہرگز نہیں کہا کہ یہ مدرسہ یہاں پیسے دو, میں نے کہا جہاں سے آئے ہو سب مدارس اہل سنت کے ہیں, گجر خان میں جتنے بھی اہل سنت کے مدارس ہیں, بیبل میں جبر میں, جہاں جہاں سے آئے ہو خدا را یہ تمہارے دین کے مضبوط کرنے والے مورچے ہیں, اور یہ علماء تمہارے سپاہی ہیں دین پاک کے, تو ان کے ساتھ اچھا تعاون کیا کرو تاکہ اہل سنت کے تمام مدرسے تمام آباد شاد رہیں, اور میرے حضور کے علم کا شہر آباد شاد رہے. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو رات میں بھی اور دن میں بھی, چھپا کر بھی اور کھلے طور پر بھی, ان کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے, اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.
حضرت دو واقعات ہو گئے, اللہ نے دونوں کی تصویر کھینچ دی. حضرت ابو بکر کے پاس 40,000 دینار تھے, دل میں خواہش ہوئی کہ میں 10,000 دن کو خرچ کروں, 10,000 رات کو, 10,000 لوگوں کے سامنے خرچ کروں, 10,000 چھپا کر, ایسا ہی کیا, 10 دن کو 10 رات کو 10 لوگوں کے سامنے 10 چھپا کر. تو اللہ والوں بھائی جب اللہ چاہے تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس 4 درہم تھے, یہی خواہش ان کو, ایک درہم دن کو خرچ کروں گا ایک رات کو, اور ایک چھپا کر خرچ کروں گا، ایک دکھا کر، یعنی دکھانے کا ریاکاری نہیں، نعوذ باللہ، یعنی بظاہر لوگوں کے سامنے خرچ کروں گا. یہ ان دونوں بزرگوں نے جب یہ کام کیا نا تو قرآن اترایا، محبوب دیکھو توڑے وہ غلام کے پہ کر دے جی. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، یہ دیکھو چھپ کر دے رہے ہیں، رات کو دے رہے ہیں، دن کو دے رہے ہیں، کیا بات ہے ان کی. اللہ پاک نے خراج تحسین پیش کیا، خراج عزت پیش کیا، تو کہا کہ اب ان کو بتا دیں، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جب تک اس دنیا میں رہیں گے تب بھی کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس آئیں گے کوئی ڈر ان پر نہیں. تصویر ہے بڑی خوبصورت، قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
ایسے لوگ جو سود کھائیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے شیطان کی چھوت نے باولا بنا دیا ہو. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تجارت اور سودی لین دین برابر ہیں، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام. سو جس کے پاس اپنے رب کی نصیحت آ گئی تو وہ رک گیا، تو اس کے لیے ہو گیا جو ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور وہ لوٹ آیا وہ آگ والوں میں سے ہوگا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا.
سود کے متعلق تین چار باتیں ارشاد فرمائی گئیں. ایک تو اس کی جزا بیان کی گئی، قیامت والے دن سود خور آدمی یہ پاگلوں کی طرح اٹھے گا، جیسے شیطان کسی کو چمٹا ہوتا ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، بے قابو ہوتا ہے، تو ایک تو اس کا یہ حشر، بہت سارے حشر ہیں لیکن قرآن نے یہاں ایک حشر اس کا بیان کیا. اس کے بعد اہل مکہ میں اور اہل عرب میں سود اور تجارت میں ذرا آپس میں مشاکلت تھی، مشابہت تھی، وہ الگ الگ نہیں کر پا رہے تھے، ڈیفائن نہیں کر سک رہے تھے کہ تجارت کیا ہوتی ہے، سود کیا ہوتا ہے. میں دو تین جملوں میں، ظاہر ہے مختصر ٹائم، دو تین جملے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سود کیا ہے اور تجارت کیا ہے ان دونوں کا فرق بیان کروں. یہ دیکھیں، دو بندے، میں میرے ساتھ کوئی اور بندہ، میں نے آپ کو پیسے دیے اور پیسے دے کر بدلے میں 100 روپیہ دیا تو 125 روپیہ لے لیا، درمیان میں کوئی اور چیز بھی ہم نے نہیں ڈالی، پیسے دیے اور صرف پیسے لیے، ذرا بڑھا کر لیے، یہ ہے سود. پیسوں کے بدلے میں پیسے لینا، یہ ہے سود. بھلے متعین کر دو بھلے متعین نہ کرو، دونوں تصویریں دیکھ لو. میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، بولا کچھ نہیں تھا، آپ نے ویسے ہی مجھے 125 دے دیا، سود. میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور ساتھ کہا 25 روپے لوں گا 100 کے ساتھ، تو متعین کر دیا، تو بھی سود. الغرض پیسے دے کر تو بدلے میں زیادہ پیسے لینا، اس کا نام ہے سود. بینک پیسے دیتا ہے تو بدلے میں زیادہ چارجز وصول کرتا ہے جن بینکوں کے اندر ایسا ہے، تو یہ ہے سود. تجارت کیا ہے؟ میں نے آپ کو پیسے دیے، بدلے میں آپ نے مجھے کوئی چیز دی، اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ آپ نے وہی چیز مجھ سے خرید لی، آپ نے خرید لی یا کسی اور نے خرید لی. چلو مثال پیش کرتے ہیں، میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، آپ نے مجھے موبائل دیا، تو پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز میرے پاس آئی، پھر آپ ہی یا کوئی اور بندہ مجھ سے یہی موبائل 125 روپے کا خرید لے، تو میرا 100 بڑھ کر 125 ہو گیا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، درمیان میں ایک شے کا واسطہ ہے، درمیان میں ایک چیز تھی جس کی وجہ سے پیسوں کا لین دین ہوا، پیسہ بڑھا لیکن درمیان میں ایک شے انوالو تھی. اگر دو پیسوں کے لین دین میں درمیان میں کی کوئی تیسری شے انوالو ہو جائے تو یہ تجارت ہے، یہ سود نہیں ہے. نتیجہ ایک ہی نکلا، ادھر بھی 100 دے کر 125 لیا، یہاں بھی 100 دے کر 125 ہی لیا، نتیجہ ایک نکلا، لیکن یہاں پیسوں کے بدلے میں ہی پیسے بڑھا کر لیے، درمیان میں کوئی بھی شے نہیں ہے جو پیسے دیتے وقت یا لیتے وقت رکھی گئی تھی بطور تجارت. اور تجارت یہ ہوتی ہے کہ جب پیسے دیے تھے تب بھی درمیان میں کوئی شے تھی، اور جب پیسے واپس لیے تب بھی درمیان میں کوئی شے تھی. کیونکہ اچھا عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر 100 کی شے دے کر 125 کی خریدی جا سکتی ہے تو 100 روپیہ دے کر 125 کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ رب کا اعلان ہے کہ تم نے ان دونوں کو ایک ہی جیسا سمجھا ہوا ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے. قالوا انما البيع مثل الربا،
یہ بڑا باریک عنوان ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تجارت اور سود ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. عرب والوں نے کہا تھا یہ ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. مولا کائنات نے کہا نہیں, ایک جیسی نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا, تجارت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے, دونوں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ میں نے چند جملوں میں کیا کہنا چاہا ہے, مختصر کہنا چاہا ہے. تھوڑا کچھ شاید میں کامیاب ہوا ہوں, لیکن بہت ساری ڈیٹیلز ابھی اس کی باقی ہیں. پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ باز آئی گیا, توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ مولا جو ہو گیا سو ہو گیا, اب میں معافی چاہتا ہوں, مولا کائنات نے کہا اگر واقعی دل سے سچے ہونا, آئندہ سود کا لین دین بند کرنا چاہتے ہو تو جاؤ, پھر جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ معاف کر دے گا. اللہ ہے نا جی, اللہ معاف کر دے گا. پھر تو امرہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیھا خالدون, جو ایک بار سمجھانے کے بعد بھی لیتا رہا, توبہ کر کے پھر بھی سود کا لین دین کرتا رہا, پھر اللہ کی طرف سے دوزخ بھی اس کے لیے تیار ہے, وہ دوزخ والوں میں سے ہے. سود کا مار کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا, سود خور کبھی خوش نہیں رہ سکتا. سود خور کے بارے میں, کیونکہ حرام خور ہے, کل ہم نے قرآن کا بیان پڑھا, جس وجود میں حرام کا رزق جاتا ہے اس وجود میں کبھی نیکی کا سرچشمہ جاری نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جن نسلوں میں حرام کا رزق انجیکٹ ہو جاتا ہے, وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. بے شمار عنوانات ہیں, میرا خیال ہے کہ اتنے وقت میں اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثيم,
مٹاتا رہتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا رہتا ہے صدقات کو, اور اللہ کسی بھی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا.
سود خور کو سمجھایا تو مال زیادہ کرنا چاہتا ہے نا, جی اللہ چلو گناہگار ہی صحیح, مولا مال زیادہ کرنا چاہتا ہوں. رب کا اعلان ہے کہ جو طریقہ تو نے لیا وہ غلط ہے, ایسا کر مال بڑھانا چاہتا ہے نا, صدقہ دیا کر, میں خود ہی بڑھا دوں گا. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹا دیتا ہے, ویربی الصدقہ, صدقے کو اللہ بڑھا دیتا ہے, میں خود ہی بڑھا دوں گا. مال سے پیار ہے نا, میرے راہ میں دے, میں خود تیرا مال زیادہ کر دوں گا. ایک بات یاد رکھنے والی ہے, وہ فنی بحث ہے, جلدی سمیٹتا ہوں. سود کھانے والا جب دوزخ میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا دوزخ میں. قرآن کا بیان یہ ہے, ہمیشہ رہنے کا معنی یہ ہے کہ لمبا زمانہ دوزخ میں رہے گا, کیونکہ جو بندہ بھی اسلام کی حالت میں مرا وہ اتنا مرضی بڑا گناہگار تھا, آخرکار اس کے لیے جنت ہے. تو پھر ہمیشہ رہنے کا معنی لمبا زمانہ وہ دوزخ میں رہے گا, آخرکار نکال لیا جائے گا. یا پھر جو بندہ سود کو حلال سمجھتا رہا, حلال کو حرام سمجھنا, حرام کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے, تو وہ تو مرا ہی کفر پر ہے, تو کفر والا بندہ پھر ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون,
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکات دیتے رہے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين,
اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو سود کی وہ رقم جو کسی نے ادا نہیں کی اگر تم مومن ہو.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون,
اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہیں, نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ,
اور اگر وہ تنگ دست ہے تو مہلت دے دو جب تک کہ وہ سہولت سے ادا کرنے کے قابل ہو جائے, اور اگر تم قرض معاف ہی کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے.
قرض کے معاملے میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے اسے چاہیے کہ فوراً واپس کرے, مذہب کا بیان یہی ہے. لیکن اگر وہ واقعی جینون پرابلم ہے اس کا اور نہیں واپس کر سکا اور مجبوری بن گئی, تو دوسرے مسلمان بھائیوں سے کہا کہ تم اس کے ساتھ ذرا نرمی کا سلوک کر لو, اسے ذرا تھوڑی سی مہلت دے دو, تو اس مہلت دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. حضور پاک نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے صرف اسی لیے بخش دیا تھا کہ وہ اپنے قرض داروں کو مہلت دیا کرتا تھا. میرے حضور نے یہ خبر ارشاد فرمائی ہے, بہت اچھی عبادت ہے, ہو سکے تو ایسا کرو. لیکن مقروضو تم بھی ذرا ڈرا کرو اللہ سے, خام خواہ ہی چکر پر چکر نہ لگوایا کرو, کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا, یہ بہت بری حرکت ہے, اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. دیکھو اگلے الفاظ دیکھو, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون,
اور ڈرو اس دن سے کہ تمہیں پھیر دیا جائے گا اس میں اللہ کی طرف, پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے.
دونوں فریقوں کو سمجھایا, قرض دینے والوں مہلت بنتی ہے تو دے دو, مقروضوں پلٹاؤ, نہیں تو تم دونوں کو آنا تو اللہ ہی کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر لے گا.
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمه اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فان کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ھو فلیملل ولیہ بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
اے ایمان والو جب تم کسی معینہ مدت کے لیے لین دین کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے اور کوئی بھی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے تعلیم دی اور وہ بھی لکھے اور لکھائے وہ شخص جس پر حق ہے اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے اور کسی بھی قسم کی کمی نہ کرے. ہاں وہ شخص جس پر حق ہے اگر بے سمجھ یا ناتواں ہو یا لکھ نہ سکتا ہو تو اس کا والی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کی گواہی بھی کرا لو. پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لو ان گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو اور دو عورتیں اس لیے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دو میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں اور لکھنے میں سستی نہ کیا کرو میعادی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا. اللہ کے نزدیک انصاف کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ نظام شہادت کا پاسبان بھی ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک میں پڑنے سے بچائے. ہاں معاملہ اگر ایسی تجارت کا ہو جو نقد ہو جسے تم دست بدست پھیرتے ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو اور لکھنے والے کو ضرر میں نہ ڈالا جائے اور نہ ہی گواہ کو تکلیف دی جائے اور اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تمہاری یہ نافرمانی ہوگی اور ڈرو اللہ سے اور وہی تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے.
قرآن پاک میں سب سے لمبی آیت قرض کے لین دین پر آیت ہے. اس آیت کا نام ہے آیت المداینت, قرض والی آیت. آیت ہم نے تلاوت کر لی ہے. اس میں بنیادی طور پر چھ باتیں ہیں. آؤ میں آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق قرض لین دین کا طریقہ بتاؤں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب بھی قرض دو پہلے پوچھو کب واپس کرو گے, بغیر پوچھے دو گے تمہارے آپس میں اختلافات ہو جائیں گے. پوچھو کب دو گے, یہ باتیں یاد رکھو کیونکہ قرض کا لین دین ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. دوسری بات, جتنے پیسے تم نے دیے اس نے لیے, تم بھی لکھ لو وہ بھی لکھ لے. تیسری بات ارشاد فرمائی گئی جب تم لین دین کر رہے ہو تو دو بندوں کے سامنے لین دین کرو. جی میں نے, تم دو گواہ بن جاؤ میں نے اتنے پیسے دیے, تم دو گواہ بن جاؤ میں نے اتنے پیسے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حکم ہے. نجات پا جاؤ گے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر اس پر عمل کرو گے. اور فرمایا کہ اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ بنا لو. قرض کے متعلق چار تعلیمات میں نے آپ کو بتائیں, اگلی دو باتیں الگ ہیں. یہ جو معاملات میں گواہیاں چلتی ہیں, اللہ پاک نے کہا کہ گواہی کا نصاب دو مرد ہیں, دو مرد ہوں تو گواہی پوری ہے, ایک مرد ہو تو گواہی نہیں, دو مرد ہوں تو گواہی پوری ہے. اگلی بات یہ فرمائی کہ عورتوں کا معاملہ ذرا کمزور ہے, اگر دو عورتیں ہوں تو مل کر کے ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں, لہذا قرض کے لین دین میں ہم گواہ بٹھانے لگے ہیں. اگر ملے مرد تو دو ہونے چاہیے, اگر مرد نہیں ہے ایک مرد ہے تو اب ایک عورت مل کر دو پورے ہو جائیں, نہیں, دو عورتیں اور ایک مرد مل کر کے تو پھر ان کا نصاب گواہی پورا ہوتا ہے. یہ چھ مسائل ہم نے اس آیت سے سیکھنا چاہے. رسول پاک علیہ السلام کا جملہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت, آپ نے فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاخوان, رہو بھلے بھائیوں کی طرح, وتعاملوا کالاجانب, لیکن جب لین دین آئے تو بیگانے بن جاؤ. اور تو نے 70 لیے تھے مجھ سے, یار 75 لیے تھے, اور نہیں نہیں 70 تھے, نکال ادھر 70, ابھی یہ چھوٹی موٹی پیار محبت کی لڑائی کر لو، محبت سے رہو ضرور لیکن لین دین بیگانوں کی طرح کرو، ٹھیک رہو گے، ہماری محبتیں پائمال نہیں ہوں گی. ورنہ کیا ہوگا، مثال پیش کرتا ہوں، آپ مجھے 5,000 روپیہ لے گئے، بتایا نہیں کب دو گے، میں نے پوچھا نہیں کب لو گے، ہفتے بعد مجھے ضرورت پڑ گئی، بھائی جی پیسے دے دو. یار دے دوں گا نا، یار اتنی جلدی مانگنے سے پہلے بتاتا نا، میں پھر تجھے لیتا ہی نا. 100-100 باتیں، یار بھاگا جا رہا ہوں کہیں، میں 100-100 باتیں ہوں گی اور محبت الٹا ڈسٹرب ہو جائے گی. آج کے دور میں تجربات نے یہ جملہ تیار کر دیا. پرانے دور کے بابے کچھ کہا کرتے تھے، بزرگوں کا قول ہے، تو آج جو ہم ہیں، ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے بچے کہیں گے ہمارے بزرگوں کا قول ہے، یعنی ہم ان کے لیے بزرگ ہوں گے. تو ہمارا قول کیا ہے آج کے دور میں جو تیار ہو چکا ہے، محبت خراب کرنی ہو تو کسی کو قرض دے دو. یہ بس لوگوں کی غلط رویوں کی وجہ سے آج ہم نے اپنی نسلوں کے لیے بزرگ بن کر یہ قول چھوڑ دیا. محبت خراب کرنی ہو نا لین دے تو پھر یہ کسی کو قرضہ دے دو، نہ وقت پر واپس کرے گا نہ تمہاری جان چھوٹے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے لیا کرو. پھر اگر تم میں سے بعض کو بعض پر امین بنایا جائے تو امین شخص کو چاہیے کہ امانت جس کی ہے اسے ادا کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو اسے چھپاتا ہے تو گویا اس کا گناہ اس کے دل تک جا پہنچتا ہے، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کا جاننے والا ہے.
حالت سفر میں بعض اوقات پیسوں کے لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر کوئی اعتماد نہ کرے، پیسے بھی لینے ہیں کیا کریں. میں گاڑی پر ہوں، میرے پیسے گھر رہ گئے تھے، مجھے پشاور جا کر پٹرول ڈلوانا ہے، پیسے چاہیے، اب میں کیا کروں بھائی. رب کائنات نے وہ طریقہ بتایا، اگر تو وہ دیتا ہے تو ماشاءاللہ اعتبار کرتے ہوئے، اگر وہ نہ دینا تو جو پیسے لے رہے ہو بدلے میں کوئی شے اس کے پاس رکھوا دو، تاکہ اگر تم نے پیسے اسے واپس نہ کیے تو پھر وہ تمہاری وہ شے بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لے گا. سفر کی حالت کا قرض لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے، جسے کہتے ہیں بصورت رہن، کوئی شے رہن رکھنا، وہ رہن رکھنے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، سو بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے.
دو چیزیں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی. خیالات دو طرح کے ہیں، کچھ خیالات خود ہی بندے کو آتے رہتے ہیں، بندہ چاہتا نہیں آئے لیکن آ جاتے ہیں، برے ہوتے ہیں، بندے کو شرم آتی ہے، میں نے کیا سوچ لیا. کچھ خیالات بندہ جان بوجھ کر سوچتا ہے، برے خیالات کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو برے خیالات خود بخود آ جائیں وہ میری طرف سے معاف ہیں، اور جو برے خیالات تم نے خود سوچے. نوجوان اس بات کو خاص کر کے سمجھیں، وہ غلط ملط نظرین کی جو ہوتی ہیں، میں کل یہ دیکھوں گا تو وہ دیکھوں گا، غلط ملط باتیں، تو اگر خود سوچے اللہ پاک نے کہا اس کی پکڑ ہے، اس کا حساب لوں گا تم نے غلط خیالات کیوں سوچے تھے.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
رسول معظم نے ہر وہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا اس کی تصدیق کی، اور سارے مومن بھی ایمان میں اور پختہ ہو گئے. ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ان کا حسن ایمان ملاحظہ ہو، کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور وہ بولے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، پروردگار ہمارے، ہم تو اس سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی حضور لوٹنا ہے.
وہ جو ہم پڑھتے ہیں صفت ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر، جو آیت ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہے، کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله، یعنی یہ صفت ایمان مفصل کا ترجمہ ہوتا ہے. ایمان کی ڈیٹیل کیا ہے؟ رب کائنات کا ایمان کی ڈیٹیل یہ ہے، اللہ کو ایک ماننا، سب نبیوں کو نبی ماننا، محمد کو آخری نبی ماننا، سب کتابوں کو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ماننا، وغیرہ وغیرہ. یہ صفت ایمان مفصل کا بیان قرآن حکیم میں تھوڑا تھوڑا کہیں 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 پڑا ہوا ہے. تمام لائنیں اکٹھی نہیں ہیں، لیکن کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں، یہاں بعض صفت ایمان مفصل کا بیان کیا گیا ہے.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہوتا ہے جو وہ کما لیتا ہے. پروردگار ہمارے نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. پروردگار ہمارے نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جو اٹھایا نہ جا سکے جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. پروردگار ہمارے نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو, اور درگزر فرما ہم سے اور معاف فرما ہمیں اور رحم فرما ہم پر, تو ہمارا آقا ہے سو ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما.
ایک بات تو یہ ہے کہ علماء سمجھے اس بات کو, جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قانون بنایا کہ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہوتی, یہ علماء سمجھ گئے. اس قانون کی اصل یہ آیت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ پبلک لیول پر سمجھیے, رب کائنات نے کہا ہم لوگوں پر بوجھ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ بوجھ ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں. میں مثال کے لیے پھر وہی حدیث پڑھوں گا, میرے حضور بیمار ہوں میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اب یوں نہیں کہ زخم چور چور ہو, جسم چور چور ہو زخموں سے, حکم پھر بھی یہی ہوگا کھڑے ہو کر ہی پڑھو. نہ, ہمت ہے کھڑے ہو کر پڑھو, بیمار ہو چلو بیٹھ جاؤ. تو یہ ہے کہ جتنی ہمت بندے میں ہوتی ہے ہم اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتے ہیں. ایک بات سمجھ لی, دو تین باتیں سنیے, اس کا تعلق پورے قرآن سے ہے. قرآن پڑھنے کے آداب میں سے یہ بات ہے, جب دعائیہ کلمات آئیں تو دل ہی دل میں بندہ آمین آمین کہے, مولا آمین آمین, مولا یہ دے 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 دے. جنت کی بات ہے تو چہرے پر ذرا خوشی کا احساس لائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا. دوزخ کی بات ہے تو ذرا ڈرنے ڈرنے کا ماحول اپنے ہی اندر بنائے. یہ چند ایک یہاں رک کر میں نے آپ کو قرآن پاک کے آداب بیان کیے ہیں. ابھی یہ آخری جو جملے ہیں یہ سارے کے سارے دعائیں ہیں, چلیں اس پر ہم عملی مظاہرہ کرتے ہیں. میں یہ کلمات ایک ایک جملہ پڑھتا ہوں, آپ اپنے خدا کے حضور میری طرف رجوع نہ کریں, ادھر دیکھیں, اے اللہ جو کہا جا رہا ہے دے دے ہمیں. میں پڑھتا ہوں, آپ سارے آمین کہہ لیں, عملی مظاہرہ اس کا ہو جائے گا.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللہ کا فضل, سورہ بقرہ ختم ہو گئی, اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرنے لگے ہیں. اگر آپ سیاسی ہو, بندہ میں بڑا سیاسی ہوں, کل میں نے آپ کو کہا 3 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو 10-12 بندے بھاگ ہی گئے. اب میں کھڑا کروں گا ہی نہیں آج. آپ اسکولوں کے اندر جو ہم دیہات کے اسکولوں میں پڑھے نا, تو پتا کیا, کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک دو پیریڈز غائب ہونے کی عادت ہوتی ہے, تو صاحب ڈھونڈتا رہتا وہ گئے کہاں ہیں. تو اب چونکہ میں وہ دور دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, اب پیریڈ بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, آدھی چھٹی ختم. اب جو ہم نے فریش ہونا ہے تو فریش ہونے کے لیے ہم کوئی اور چکر چلا لیں گے, کوئی اور ہیلا بہانا کر لیں گے. اب میں کھڑا ہوں, مجھے ایک خطیب صاحب نے کہا, استاد جی کل میں پانی پینے کے لیے باہر نکلا تو میں نے دیکھا 10-12 موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو گئی, وہ گئے, لہٰذا آپ ان کی اتنی چھٹی بند کر دیں. میرے جان, میرے دوست, میرے بھائی, پڑھ لو گے تو آج میں آپ کو اللہ کی 100 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں, آپ کا ایک ایک پل آپ کی قبر کا چانن ہے. قرآن پاک کی صحبت میں گزرا ہوا ایک ایک پل اللہ کی قسم آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, یہ وعدے میرے سرکار نے عطا فرمایا, اس لیے ہم 1000 قسمیں بھی اٹھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمتوں والا مہربان ہے. الف لام میم. اللہ کے معبود کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے, وہ زندہ خود بخود سب کو قائم رکھنے والا.
الف لام میم کے بارے میں آپ جانتے ہو, قاف ہا یا عین صاد, صاد طہ عین صاد یاسین, جتنے بھی اس طرح کے کلمات ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے. ہمیں یہ حکم ہے, جو بھی ہے مجھے پتا ہے, میرے محمد پاک کو پتا ہے, تم چپ کر کے ایمان لاؤ. اے اللہ ہم ایمان لائے، یہ تیری محبتوں کا راز ہے تیرے محبوب کے ساتھ، یہ ہے عمل، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. مولا یہ جو بھی ہے نا ہم خوشی سے ایمان لاتے ہیں، کوئی ہے صحیح ہے.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل.
اسی نے آپ پر کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور اسی نے نازل فرمائی تورات اور انجیل.
من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
پہلے سے رہنمائی ہی رہنمائی لوگوں کے لیے، اور اسی نے نازل کیا امتیاز حق و باطل میں، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں کے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ دینے والا ہے.
ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء.
بے شک اللہ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں.
ہم جو مرضی چھپ کر کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے سارا پتہ ہے تمہارا، جتنا مرضی چھپ جاؤ اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے. عقیدہ ہمارا ہے بھی یہی عقیدہ ہے. سستیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں ہماری، پھر بھی لوگوں سے چھپ کر کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اسی وقت اپنے آپ سے پوچھو تو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہی چھپ سکے ہیں، صرف کوئی ہے جو پھر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے.
والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
وہی ہے جو تمہیں صورت عطا فرماتا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر جسے چاہتا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب حکمت والا.
رب کائنات نے کہا میں جیسی چاہتا ہوں صورت بنا دیتا ہوں. دیکھ لو انسان وہی، کئی ایسے حسین کہ دیکھ کر آنکھ کی پیاس نہ بجھے، اور کئی بیچارے ایسے بھی ہیں. لیکن دیکھو صبر ہے نا والدین کا، وہ لنگڑے بچوں کو یہ پالتے ہیں، لولے بچوں کو یہ پالتے ہیں، اندھوں کو یہ پالتے ہیں. تمہیں کب سمجھ آئے گی کہ ماں جیسی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں، باپ جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. لنگڑے لولے پھر وہ کہتے ہیں مولا تیری عطا ہے، اب اسے ہم پالیں گے تو صحیح، پھینکیں گے تو نہیں نا. اللہ اکبر. یہی پھر جب جوان ہوتے ہیں تو پھر ماؤں کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں، باپوں کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میں کوئی بات کہنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے وہ کدھر غائب ہو گئی ہے، آئے گی تو میں پھر کہوں گا. بعض اوقات چمکارا بن کر بات آتی ہے، ادھر نکل جاتی ہے. کئی بار آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے.
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، اصل کتاب وہی ہیں، ان کے علاوہ متشابہ ہیں. پس وہ لوگ جن کے دلوں میں انحراف ہے وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جن کے معنی میں اشتباہ ہو، اس سے وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں اور وہ دور از حقیقت معنی ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا ان کا حقیقی مفہوم کوئی نہیں جانتا. اور علم میں پختہ لوگوں کا کہنا تو یہی ہوتا ہے ہم ایمان لائے اس پر سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت کا اثر قبول نہیں کرتے مگر عقل والے ہی.
تو اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے کہا جو ہم نے قرآن اتارا ہے یہ دو حصوں میں ہے، بڑے دو حصوں میں. کچھ آیتیں بالکل واضح ہیں، سمجھ فوراً آ جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں محکم آیات، مضبوط، مستحکم، پکی، فوراً سمجھ آتی ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں وہ فوراً سمجھ نہیں آتی، وہ ذرا وہ سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، ان میں کئی وجوہ اور معنی کا احتمال ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں متشابہ آیتیں. اللہ پاک نے کہا جو سمجھ آ رہے ویسے تو کرنے لگ جاؤ نا، اور جو نہیں سمجھ آتی ہیں نا تو اتنا تو ایمان رکھو اے اللہ تعالیٰ اس کی جو مراد بھی تیرے نزدیک ہے نا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. متشابہات پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. مثال پیش کر دیتا ہوں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ ہے، اب یہ ہاتھ ہے، چہرہ ہے. دو مثالیں کافی ہیں. اللہ کا ہاتھ کیا ایسے ہے؟ کوئی پتہ نہیں. یوں نہ سوچنا کہ جیسے ہمارا ہے ایسے ہے، اللہ مخلوق جیسا نہیں. اب ایمان اپنا بناؤ، چہرہ اللہ کا ہے تو کیا جیسا ہمارا چہرہ ہے، ناک ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، لب ہوتے ہیں، ایسے نہیں. ترجمہ ہو گیا لیکن مراد کیا ہے کوئی پتہ نہیں. ان ایسی آیتوں پر بس ہمیں ایمان لانا چاہیے. اے اللہ جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں یہ کیا کہا گیا ہے.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بعد اس کے کہ تو نے ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں خاص اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما, بے شک تو ہی خوب عطا فرمانے والا ہے.
خوبصورت بات ہے رب کا عنایت کا, دعا کیا کرو اے اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ فرمانا. اس کا مطلب ہے کہ چانس ہوتا ہے, ہدایت کے راستے پر چڑھنے کے باوجود بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. سمجھنا ہو تو یہ ایسے ہی ہے, کپڑا دھونے کے بعد دوبارہ پھر گندا ہو سکتا ہے, اسے پھر دھونا پڑتا ہے, پھر گندا ہو سکتا ہے, پھر دھونا پڑتا ہے. احمد اللہ پھر کیا کریں؟ کہا بس دعا کرتے رہا کرو مولا, بس ہدایت کے راستے پر چڑھے تو گاڑی پھر نیچے نہ اترے, غلطی ہو رہی ہے تو معاف کر دینا, گرنے لگے تو اٹھا لینا, پھسلنے لگے تو سنبھالا دے دینا. یہ دعائیں کرتے رہو, بس یہی تمہارا وظیفہ حیات ہونا چاہیے.
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد.
پروردگار ہمارے بے شک تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمانے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں, بے شک اللہ وعدے کی مخالفت نہیں فرماتا.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا اللہ کے عذاب سے, نہ تو ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولادیں, اور ایسے ہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں.
رکوع شروع ہو رہا ہے تو رکوع کے شروع ہی میں رب کائنات نے کافروں کے بارے میں کہا ان کے مال قیامت کو کام نہیں آئیں گے, ان کی اولادیں قیامت کو کام نہیں آئیں گی. کافروں کو کہا, کافروں کو کہا, یہ بات کافروں کے لیے ہے. ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ان کے بچے بھی کام آ سکتے ہیں, ان کا مال بھی کام آ سکتا ہے. میرے حضور بات کھول دیں, میں بچے کو حفظ کروا لوں, حدیث ساری ذہن میں آ گئی, بچے کو حفظ کروا لوں, دیکھنا پھر بچے کام آتے ہیں کہ نہیں آتے. کوئی ایک حدیث ہو, میں یہ نہیں کہتا غلط ہے, نہ پڑھو, پڑھو 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 پڑھو. کوئی ایک حدیث ہو, بچوں کو میٹرک کروا لو, بچوں کو ایم اے کروا لو, کوئی ایک حدیث ہو, نہیں ہے نا میری جان. پڑھو, میں کب کہتا ہوں کہ نہ پڑھو, لیکن جو پرائرٹیز ہیں, جو درجہ بندیاں ہیں, انہیں تو ملحوظ خاطر رکھو. میٹرک شیٹرک قیامت کو بخشش کا, میرے استاد صاحب قبلہ شاہ صاحب نے دنیا جہان کا ہر کورس کیا ہوا ہے, تو کہنے لگے یار فائدہ مجھے حضور کی باتوں ہی سے ہوا ہے. اور یہ خود ان کے الفاظ ہیں, پتا نہیں انہیں کیا کیا سارے جہان کی ڈگریاں اکٹھی کی ہوئی ہے, اپنی لائبریری ڈھیر کیا ہوا ہے اپنے گھر میں, لیکن فرماتے ہیں کہ کوئی ایم اے کرنا کوئی ثواب تھوڑا ہے, کوئی میٹرک کرنا کوئی ثواب تھوڑا ہے, یہ تو دنیا والے کی نظر میں دھوکا ہے. ایک بندہ میرے پاس آ جائے جی میں نے بچہ داخل کروانا ہے پر وہ میٹرک نہیں کیا ہوا. میں کہتا ہوں میٹرک والے دو ذرا ان کی میچورٹی ذرا کچھ اچھی ہو چکی ہوتی ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی میڈل پڑ جائے گا. اور میں نے کہا بھائی امام راضی اتنا بڑا جنا تھا پر میٹرک اس نے نہیں کیا ہوا تھا, پرائمری بھی نہیں کیا ہوا تھا. امام غزالی نے پرائمری بھی نہیں کیا ہوا تھا, بھائی تب تھا ہی نہیں. تو یہ عالم بننے کے لیے میٹرک پرائمری یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں, یہ صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ضروری ہیں. تمہیں سمجھے ہو, تمہیں دھوکہ دینے کے لیے. جب تک انگریزی کے دو چار لفظ نہ بولو تم سمجھ دو بندہ عالم نہیں ہے. یہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں. تم لوگوں میں سے 20 بیٹھے ہوئے ایف اے بی اے کیا ہوا ہے, کتنا کو یاد ہے عملی زندگی میں اس کا کیا اثر ہے. اور ادھر میرے حضور کا بیان ہے, ہر ہر بول کا تمہاری زندگی میں نور والا اثر ہے, ہر ہر بول کا نور والا اثر ہے. میں نے پہلے کہا پڑھو بری بات نہیں ہے, لیکن قرآن بھی تو پڑھو نا, یہ بھی تو بری بات نہیں ہے. حدیث بھی تو پڑھو نا, یہ بھی تو بری بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اس نے دنیا کے ہنگاموں سے تم لوگوں کو اٹھا کر کے آج اپنے گھر میں جمع کیا ہوا ہے. تو ایمان والوں کا مال بھی کام آئے گا. میرے حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایسے ہوگا. میرے حضور کیسے جناب سرکار؟ فرمایا کہ اگر تم نے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کیا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اسے پالنے لگ جاتا ہے, بڑا کرنے لگ جاتا ہے. تم نے بھیجی کھجور کی ٹکڑی, قیامت کو اللہ پال پال کر پال پال کر احد کے پہاڑ کے برابر کر چکا ہو. تو کافروں کا بیان ہے, ان کا مال ان کی اولاد کام نہیں آتی. ایمان والوں کا معاملہ اس سے جدا.
کذب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب.
ان کا حال بھی وہی ہونا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا کہ پکڑ لیا اللہ نے انہیں ان کے گناہوں میں, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد.
محبوب کفر کرنے والوں سے فرما دیں ان قریب تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار.
بے شک تمہارے لیے بہت بڑی نشانی تھی دو گروہوں میں جب مٹ بھیڑ ہوئی، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا تھا اور دوسرا منکرین حق کا گروہ تھا. وہ دیکھتے انہیں تو ظاہری نگاہوں میں وہ دو گنا ہوتے، اور اللہ اپنی مدد سے قوت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بے شک اس میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے ضرور ہی عبرت ہے.
جنگ بدر کا ایک اشارہ دیا ہے کہ دیکھو مسلمان کم تھے وہ زیادہ تھے، دکھنے میں ڈبل لگ رہے تھے، ان کا ایمان اللہ پر تھا، وہ تو صرف شرارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. رب کائنات نے کہا دیکھ لو ہم نے ان کم والوں کو جن کی تعداد کم تھی ہم نے انہیں کامیابی عطا فرما دی. کل دوسرے سپارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ کم افراد والی جماعت زیادہ افراد والی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. سمجھ آئی کہ گیدرنگ یہ پاور نہیں ہے، پاور اللہ کی رحمت اور فضل ہے. جدھر اس کی طاقت جاتی ہے پاور ادھر ہوتی ہے. یہ لاکھوں کروڑوں کا ہونا یہ طاقت نہیں ہوا کرتی.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے عورتوں سے تکمیل خواہشات کی محبت اور بیٹوں اور تہ بتہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں اور نشان زدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیت سے، یہ تو محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور حسین آماجگاہ تو اللہ کے پاس ہے.
رب کائنات نے کہا ہم نے تمہاری فطرت یوں بنائی ہے، تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں، مال اچھا لگتا ہے، بیٹے اچھے لگتے ہیں، گھوڑے چلو آج کے دور میں گاڑیاں شاڑیاں اچھی لگتی ہیں، سونا چاندی اچھا لگتا ہے، کھیتیاں مال اچھا لگتا ہے، لیکن میرے بندو جان لو یہ جس سب کچھ سے پیار کر رہے ہو یہ تو ادھر کا مال ہے سارے کے سارا. اس بات کو یوں کہا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہمارے اندر عورتوں کی محبت ہے، اب آزمائش ہے حلال ہے یا حرام، اور اگر حلال عورت گھر آ بھی گئی ہے تو پھر بھی آزمائش ہے، حقوق نبھاتے ہو بھی یا نہیں، ظلم کرتے ہو یا نہیں، آزمائش ہے، مال دیا آزمائش ہے، حق ادا کرتے ہو یا نہیں، گھوڑے دیے تو آزمائش ہے. ہاں جی گھوڑوں کا بھی حق ہے. ایک اونٹ نے شکایت کی تھی نا، حضور میرا مالک کھلاتا کم ہے کام زیادہ لیتا ہے. یہ گاڑیاں بھی آزمائش ہیں، اگر گاڑیاں رکھی تو ان پر خرچہ بھی کیا کرو، خراب شراب بولے تو ان کو تیل پانی دیا کرو. مطلب کا حکم ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یہ نہیں کہ گاڑی رکھی تو بس اسے، میں جملہ بولوں گا پنجابی کا، دبی رکھو. ان کی بھی سیوا بھی کرنی چاہیے، وہ دیکھو نا کہاں کہاں تک تمہیں وہ لے کر جاتی ہیں، تو ان کی بھی سیوا کرنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں کوشش کرنا کہ ناکام نہ ہو جاؤ. قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد.
اے حبیب فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر کسی چیز کی خبر اپنے خدا داد علم کے ساتھ نہ دے دوں کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں رواں ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور پاکیزہ چوڑے ہیں، اور خوشی ہی خوشی اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے.
دویا کلمات آنے والے ہیں تو بس خود ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال لو. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہمارے، ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا لے.
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
یہ لوگ صبر کرنے والے، سچائی اختیار کرنے والے، اور مؤدب فرما بردار، اور خرچ کرنے والے، اور رات کے پچھلے پہروں میں بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں.
کچھ لوگوں کی عزت کی اللہ پاک نے، کون کون لوگ ہیں؟ دعائیں مانگنے والے، بخشش مانگنے والے، صبر کرنے والے، سچے، مال خرچ کرنے والے، سویرے سویرے معافیا مانگنے والے. ایک لفظ غور سے سنو، والقانتین، با ادب لوگ. آل سنت مبارک ہو جائے، نبیوں کا ادب کرتے ہو مبارک ہو جائے. اولیاء کا ادب کرتے ہو مبارک ہو جائے. ادب کرنا چاہیے, یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ ان کی عزت کرتا ہے جو ادب کرنے والے ہیں. کتنا یار محسوس کرو, چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے پوچھا انت اکبر ام النبی, عباس جی آپ بڑے ہیں یا حضور؟ ظاہر ہے بتیجے ہیں, عمر چچا ہے تو پہلے سے. کہا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ کہنے لگے عمر میری زیادہ ہے پر بڑے حضور ہی. سمجھو نا, سمجھو نا, دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ادب بڑی اونچی چیز ہے, ادب بڑی اونچی چیز ہے. کتنے اکابرین امت کہتے ہیں ہمیں جو ملا ادب کی وجہ سے ملا. اللہ اکبر.
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم.
خوب کھول دی ہے اللہ نے یہ بات کہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا سوائے اس کے, اور تمام فرشتے اور اہل علم انصاف کے ساتھ اس بات پر قائم ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس معبود برحق کے جو غالب حکمت والا ہے.
غور کے ساتھ سنو. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ ہے اسلام بھی دین ہے آج بس, کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب.
بے شک اصل دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے, اور جو اختلاف میں پڑ گئے کتاب دیے گئے لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچا, یہ محض ان کی باہمی ضد تھی, اور جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ بھی حساب چکانے میں بڑا سری ہے.
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
اے حبیب, اگر یہ لوگ آپ سے بحث میں الجھیں تو آپ فرما دیں کہ میں نے تو روئے محبت اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے, اور انہوں نے بھی جو میرے تابع ہیں, اور فرمائیے ان لوگوں سے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور بے پڑھوں سے بھی, کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ اگر تو وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوئے, اور اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ ابلاغ حق ہی ہے, اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے.
آپ کو فریش کروں, چھٹی ہونے میں 30 منٹ رہ گئے, یعنی ٹائم کم رہ گیا ہے تو سمجھو کہ آپ. اور یہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اسکولوں کے اندر جب, کیوں ماسٹر صاحب, اب آخری پیریڈ لڑکے بستے پہلے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹیچر کا تشریف فرما ہے, لیکن جب بچے کرتے ہیں آپ نہ کرنا, آپ دیکھنے لگ جاؤ کہ راستہ کدھر سے نکلنے کا, چھٹی ہونے والی ہے تو بس آپ چھٹی قریب ہو گئی ہے. میں تمہیں یاد آئے گا قیامت والے دن, یاد آئے گا کہ یار وہ کبھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے تھے, بڑا یاد آئے گا تمہیں. کچھ طبقوں کا بیان قرآن نے کیا, ان قریب آئے گا وہ کہیں گے, انہیں جب ادھر کا ماحول یاد آئے گا نا, اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے, ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں, ہم تیرے نبی کی باتیں ماننا چاہتے ہیں, وہ سارا یاد آئے گا انہیں. تو یاد تو تمہیں بھی آئے گا نا, کہ اے شہید کہیں گے اے اللہ دنیا میں بھیجنا ذرا, وہ مزہ بڑا آیا تھا جب تلوار لگی تھی. تو ادھر کے ماحول یاد آئیں گے قیامت والے دن.
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق, اور ان لوگوں کے قتل کے درپے ہو جائیں جو لوگوں میں انصاف کا حکم دیں, تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں.
اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین.
ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہوئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون.
کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا کہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے, تو ایک گروہ ان میں سے روگردانی کر لیتا ہے, اصل میں وہ عادتاً پہلو بدلنے والے.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں سوائے چند دنوں کے, اور انہیں دین کے معاملہ میں افترا بازی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن میں جمع کریں گے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور ہر نفس کو اس کا کمایا ہوا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.
عرض کیجئے اے اللہ ہر ملک کا مالک تو ہی ہے جسے تو چاہتا ہے ملک نواز دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے اور تو عزت دے جسے چاہے اور ذلت دے جسے چاہے ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
محسوس ہو رہا ہے آیات واضح ہیں, میں نے نتائج لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ نتائج بالکل واضح ہیں. مشہور زمانہ آیت ہے, اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے غربت دے جسے چاہے مالداری دے دے, اللہ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے. مشہور زمانہ آیت ہے, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب.
تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے.
آخری جملے کی میں تین کو تفصیلیں چلے بیان کر دیتا ہوں. اللہ زندوں سے مردے نکالتا ہے, عالموں سے جاہل پیدا کر دیتا ہے, مردوں سے زندے نکالتا ہے, جاہلوں سے عالم پیدا کر دیتا ہے. اللہ زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے, مسلمانوں کے ہاں کافر بچے پیدا ہو جاتے ہیں بڑے ہو کر کافر ہوتے ہیں. مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے یعنی کافروں کے ہاں مومن بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے, مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے, نیکوں کے گھر بدکار پیدا ہو جاتے ہیں, بدکاروں کے گھر نیک پیدا ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے اور بہت ساری اس کی تفسیریں ہیں, سٹائل میں نے آپ کو بتا دیا. ہر مثبت اور منفی پہلو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہتا ہے, مثبت سے منفی نکال دیتا ہے, منفی سے مثبت نکال دیتا ہے. تبھی تو اس سے پہلے گراؤنڈ بنایا کہا اللہ رات کو دن میں ڈال دیتا ہے, دن ہوتا ہے تو اسے رات میں ڈال دیتا ہے. یعنی یہ متضاد کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو نہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ذرہ برابر ملغوب, البتہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہو اور اللہ تمہیں اپنی ہیبت سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
اپنے جملے واپس لے لو. میرا ایک دوست پر ہے ہندو, میرا ایک دوست پر ہے وہ عیسائی کرسچن ہے, میرا ایک دوست ہے وہ ایسا, میرا ایک دوست ہے وہ ایسا. رب کا اعلان ہے کہ ایمان والے کا دوست کافر ہو ہی نہیں سکتا, تم نے کیسے بنا لیا؟ اپنے روم میٹس کو چیک کرو, اپنے کلاس فیلوز کو چیک کرو, اپنے آفس فیلوز کو چیک کرو, کوئی ایسا ہمارا دوست نہیں ہے. لین دین اور چیز ہے, تجارت حضور نے کافروں کے ساتھ کی ہے, لین دین اور چیز ہے, لیکن محبت دے دینا کسی کو, محبت لے لینا, یہ اس بات سے رب کائنات نے منع فرمایا. اللہ ولی الذین آمنوا ورسولہ, دوستی کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کا رسول کافی ہے. ادھر دوستیاں لگاؤ. میں دیکھو ٹو دی پوائنٹ احکام آپ کو سکھا رہا ہوں. کافر کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. کل ہم سن چکے ہیں یہ ہمیشہ تمہیں کاٹنا چاہے گا اندر سے, ہمیشہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے گا, ہمیشہ عہد توڑنا چاہے گا, یہ تمہیں اپنے جیسا کرنا چاہے گا. قرآن پاک کا بیان ہم سن چکے ہیں پہلے سپارے میں اور دوسرے سپارے میں.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
فرما دیں اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو, اللہ اسے جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
عنوان واضح, اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے کہ سینوں میں چھپے راز بھی وہ جانتا ہے, اس لیے اس پر کچھ زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
جس دن پائے گا ہر نفس سامنے موجود جو بھی اس نے بھلائی سے کیا ہوگا یا جو بھی برائی کر رکھی ہوگی، چاہے گا کہ اکاش اس کے درمیان اور اس کی کمائی ہوئی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنے بارے میں احتیاط سے رہنا سکھاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بے حد رحمت والا ہے.
اچھائی اور برائی یاد آئے گی، میں نے پہلے کہا آپ کو، پھر اس وقت جو سوچیں گے اے کاش کہ یہ برائی نہ کی ہوتی، آج سوچیں کہ اے کاش ہم برائیوں سے بچ جائیں. نہ بچ سکو تو طریقہ ہے جو ہے، اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما برائیوں سے بچنے میں، مجھے سہارے نصیب فرما، طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. مشہور زمانہ آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
محبوب فرما دو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا.
سنت دھیان دو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. جو اللہ کا محبوب ہے اس کا دوسرا نام ولی ہے. اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، اللہ تمہیں ولایت دے دے گا، تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے، محبوب ہو جاؤ گے. لیکن کہا کہ میں تمہیں محبوب بناؤں گا، پہلے میرے محبوب کی تابع داری کرو. پھر جملہ بدلنے لگا ہوں، میرے محبوب کی تابع داری کرو، میں تمہیں محبوب بناؤں گا. جملہ بدلوں، میرے محبوب کی تابع داری کرو، پھر تمہیں ولی بناؤں گا. یہ الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، آپ سمجھو کہ یہ بار بار بات گھماتا ہے. یہ نقلی لوگ اولیاء نہیں ہیں، بے نماز لوگ اولیاء نہیں ہیں، شریعت کے بھگوڑے لوگ اولیاء نہیں ہیں، حضور کے حکم توڑنے والے لوگ اولیاء نہیں ہیں. محبوبیت اور ولایت یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در ناز سے ملتی ہے، حضور کے دولت خانے سے یہ نعمتیں میسر ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ ایک لطیف بات بتاؤں، اچانک اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دی، میرے محبوب کی تابع داری کرو، ایک تو یہ ہوگا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کے راستے پر چلنے والوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. رب کائنات نے کہا جڑ کے رہنا سونے اندے نال، معاف کر دے سا، تابع داری کرتے رہنا محبوب کی. یا غفر لکم ذنوبکم، میرے مصطفیٰ کی اداؤں کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لطیف چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لطیف چیز ہے، سبحان اللہ. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین.
فرما دے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کفر والوں کو پسند نہیں کرتا.
ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین.
بے شک اللہ نے فضیلت کے ساتھ چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور عمران کی اولاد کو تمام جہانوں میں.
ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم.
اولاد ہیں ایک دوسرے کی، اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے.
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم.
جب کہا عمران کی اہلیہ نے، میرے رب میں تو خاص تیرے لیے منت مان چکی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی نام پر خاص ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا.
خوبصورت کہانی شروع ہونے لگی ہے، دلچسپیاں ہیں، حضرت عمران کی بات چلنے لگی ہے. جان لو عمران دو ہیں، بہت سارے ہیں لیکن عمران دو ہیں. عمران قرآنی نام ہے ویسے، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے، اور ایک عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم کا نام ہے. یہاں جو عمران جس کی بات چلنے لگی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم ہیں، جن کی زوجہ محترمہ کا نام تھا حضرت حنہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ کا نام تھا حضرت حنہ. تھوڑا سا ماجرا کہہ دیتا ہوں، اس دور میں بیٹوں کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کیے جانے کا رواج تھا، اور اس کو بہت عظیم المرتبہ چیز سمجھا جایا کرتا تھا. تو حضرت حنہ، عمران کی زوجہ محترمہ، حضرت حنہ کہنے لگی، اے میرے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا دے، میں اپنا بیٹا بھی دور حاضر میں ترجمہ کروں، اپنا بیٹا مسجد پا دیواں گی. دور حاضر میں نے ترجمہ کیا، اپنا بیٹا مدرسے میں بھیج دوں گی. بیت المقدس کیا شہر ہے؟ مسجد ہی تو ہے. نظر مانی، اے اللہ، اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں اسے، جیسے آج آپ لوگ خواہش کرتے ہیں، اے اللہ بیٹا دے تو حافظ بناؤں گا. بڑی اچھی خواہش ہے، بیٹا دے تو عالم بناؤں گا، بڑی اچھی خواہش ہے. تو خواہش کی نظر مانے کہ اے اللہ میں بیٹا مجھے اگر تو دے نا میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. تو تقبل منی، قبول فرما، ان کا انت سمیع العلیم، تو سننے والا ہے قبول فرمانے والا، تو بیٹا دے تو میں رب کائنات نے بیٹی دے دی. تو ہنہ کہنے لگی، ان کا اپنے رب کا معاملہ تھا جو مرضی کا ہے، اے اللہ یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو کہا تھا بیٹا، میرے رب یہ تو بیٹی ہے. اللہ جواب سنو مزیدار، جواب کو کھول کر اپنے الفاظ میں کہنے لگا ہوں تاکہ لذت باقی رہے. رب کائنات نے کہا ہنہ تو نے جو بیٹا مانگا ہم نے جو بیٹی دی، تیرا مانگا ہوا بیٹا ہماری دی ہوئی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے اپنے الفاظ کھول کر کہا، مفہوم ذرا لذت مند ہو جائے. ماجرا کیا تھا پیچھے؟ کیونکہ عنقریب اسی بیٹی نے جوان ہونا تھا، مریم تھی، اس میں سے ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا تھا. کیا معلوم کہ جو بیٹیاں اللہ ہمیں نصیب کرتا ہے آنے والی نسلوں میں ان میں حافظ قرآن پیدا ہو جائیں، علماء کرام پیدا ہو جائیں، اہل اللہ پیدا ہو جائیں، اولیاء پیدا ہو جائیں، پتہ ہے کوئی؟ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی بے قدری نہ کیا کرو. غوث اعظم کسی بیٹی پھر ماں بنی تو اسی کی اولاد ہے نا. غریب نواز کسی آخر کار کسی بیٹی کی اولاد ہے. داتا علی حجویری آخر کسی بیٹی کی اولاد ہے. قریب تاجدار گورڑا کسی بیٹی کی اولاد ہے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کسی بیٹی کی اولاد ہے. یہ سارے قبلہ لالائی صاحب بڑے چھوٹے، قبلہ شاہ صاحب، یہ سارے بیٹیوں کی اولاد ہے نا. میں کہتا ہوں کہ بیٹیاں ملے تو یہ چلو یہی سوچ کر چپ کر گئے، اے اللہ ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی بڑا نیک مرد پیدا ہو جائے. عقیدہ میں نے آپ کا مضبوط کرنا چاہا، نفرتیں نہ کرو، نفرت اللہ کی امانتیں ہیں، ان سے نفرتیں نہ کرو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. فلما وضعتها قالت ربی اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم.
جب کہا عمران کی اہلیہ نے، میرے رب میں تو خاص تیرے لیے منت مان چکی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی نام پر خاص ہوگا، سو مجھ سے قبول فرمانے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا.
فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى اللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم.
بس جب جنم دیا اسے تو عرض کرنے لگی، میرے رب میں نے تو لڑکی جنم دے دی اور اللہ تو بہت جاننے والا ہے اسے جو اس نے جنم دیا، نہیں ہو سکتا کوئی بچہ اس برگزیدہ لڑکی جیسا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے.
سمیتھا مریم پر تین چار حدیثیں کہوں گا. میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والی عورت. نام رکھنے کے بارے میں سرکار دو عالم کے چار بیانات سنو. سمو بأسماء الله وعبدوا بها، سمو بأسماء الأنبياء، سمو بأسماء الصالحين، سمو بإسمي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے حضور نے فرمایا اللہ کے نام رکھا کرو اپنے بچوں کے ساتھ عبد لگا کر، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الجبار. نمبر دو، انبیاء کے نام رکھا کرو. دوسری بات حضور نے فرمائی، انبیاء کے نام رکھا کرو اپنے بچوں کے. تیسری بات یہ، میں سوچتا تھا ابراہیم نام ہوتا ہے بچوں کا، اسماعیل ہوتا ہے، یعنی پتہ نہیں میرا دماغ کدھر گیا. آج تک کسی بچے کا نام ہم نے آدم نہیں سنا، پتہ نہیں میرا دماغ کدھر گھوم گیا. انبیاء کے بڑے بڑے نام ہیں، آدم کسی بچے کا نام آج تک ہم نے سنا نہیں ہے. حالانکہ غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے، پتہ نہیں کیوں ماحول ڈیولپ نہ ہو سکا. تو انبیاء کے نام رکھا کرو اپنے بچوں کا نام. صالحین کے جو نام ہیں وہ نام رکھا کرو، نیک لوگ وہ نام رکھا کرو. اور چوتھی بات حضور نے فرمائی، میرا نام رکھا کرو نا. اس پر حدیث کہتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. میرے حضور نے کہا کہ جس نے بیٹے کا نام محمد رکھا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا قم یا محمد، محمد کھڑے ہو جائیے. تو جن جن کا نام محمد ہوگا وہ سمجھیں گے شاید ہمیں کہا، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. اگلا حکم یہ ہوگا قم یا محمد فادخل الجنہ، جنت میں تشریف لے جائیے. جب وہ کھڑے ہوں گے نا، حضور نے خبر دی، اللہ ان سے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، پر اب کھڑے ہو ہی گئے ہو تو جاؤ چلے جاؤ ساتھ. اس لیے میرے بھائی الٹا سیدھا نام چھوڑو. کل میں نے کہا تھا نا رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا، الٹے سیدھے نام چھوڑو، رکھ لو نام محمد. یہ شعر نہیں ہے، ویسے کہہ رہا ہوں. حضور کا نام رکھو یار، انبیاء کے نام رکھو برکات سے. محرم الحرام میں جتنے بچے پیدا ہوئے لوگوں نے مجھ سے کہا کیا نام رکھیں، ہوتی نا بیٹی، میں کہتا رکھو فاطمہ، زہرا، بتول، یہ نام رکھو. اور اگر ہوتا نا بیٹا میں کہتا رکھو حسن, محمد حسن, محمد حسین, محمد حیدر علی, یہ کتنی پاکیزگی ہے. میں کہتا ہوں اس نام میں ہی بڑا بلبلہ ہے, محمد حیدر علی, نام کے اندر بڑی جان ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں ہم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
تو قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی اچھی چاہت کے ساتھ اور اسے نہایت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی کفالت میں دے دیا, اور جب بھی زکریا محراب میں اس کے پاس داخل ہوتے تو اس کے پاس بڑی شان والے رزق کا اہتمام پاتے. فرماتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ فرماتی وہ اللہ کی طرف سے ہے, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے.
آل سنت سنو, حضرت مریم نبی نہیں ولیہ ہے, نبی کے بعد پھر ولی اللہ ولیہ ہے. تو جوان ہوئی تو پھر بیت المقدس میں عبادت شروع ہو گئی, تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے, تو جب بھی جاتے تو پہلے ہی سے نا وہاں بہت سارے پھل فروٹ پڑے ہوتے. پوچھتے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے. راضی نے کہا, تمام مفسرین نے کہا اولیاء کی کرامت ہے, قرآن سے ثابت ہے. انبیاء دکھائیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں, اولیاء دکھائیں تو اسے کرامت کہتے ہیں. سنیو مذہب اپنا یاد رکھو, اولیاء کی کرامات قرآن سے ثابت ہیں. آج میں نے ایک دلیل بتائی, آئندہ بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.
وہی مقام تھا کہ زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی, عرض کی میرے رب مجھے اپنی طرف سے نہایت پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو سب دعاؤں کا خوب سننے والا.
سنو مزاروں پر جاتے ہو, اے اللہ فلانا کام, اے اللہ فلانا کام, اور یار گھر بیٹھ کر مانگو, مزاروں پر کیا پڑا ہوا ہے؟ سوال جواب سنو. زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیٹی کے پاس پھل آتے ہیں, بڑی پاکیزہ بیٹی ہے, اللہ کی طرف سے کرامتوں کا اظہار ہو رہا ہے, ادھر کھڑے کھڑے اے اللہ مجھے بھی ایک نیک بیٹا عطا فرما. دلیل بن جانے چاہیے, دلیل بن جانے چاہیے, بیٹا دے اور اولاد دے اور نیک دے. اللہ سے جب مانگو تو نیک اولاد مانگا کرو, صرف اولاد نہ مانگا کرو, نیک اولاد مانگا کرو. ہنالک, زکریہ نے ادھر ہی دعا کر دی, بولا مجھے بھی دے پھر. حالانکہ نبی ہیں لیکن امت کو سمجھایا جا رہا ہے, نبی خود بڑا محترم ہوتا ہے, بڑا مکرم ہوتا ہے.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے, بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک حکم کی تصدیق کرنے والے اور سردار اور نظم و ضبط کے مالک اور خاص برگزیدہ نبیوں میں سے ہوں گے.
دو باتیں سنیں, پھر گولڈا شیو جا کے دعا مانگی تو پھر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی, مولا نیک اولاد دے دے, ناری نماز شروع کر دے, فرشتے آ گئے. فرشتے اگر کہہ رہے ہیں پیغمبر اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے, نیک لوگوں کے پاس دعا کرنا دعا قبول ہوتی ہے. نمبر ایک, بات خاص بات سمجھو, ایک مزاج یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, ایک سٹائل یہ ہے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا. صرف حضور کا نام نہ لیا, ساتھ کچھ اور آگے پیچھے جوڑا. قرآن سے کون سا سٹائل ثابت ہے یہ دیکھو. رب کائنات نے کہا, فرشتے نے اگر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ پیغمبر کی, ساتھ ہی کہا مصدق بھی ہیں, سید بھی ہیں, حضور بھی ہیں, نبی بھی ہیں, نیک بھی ہیں. اور یہ کی صفتیں, انبیاء کی صفتیں آگے پیچھے جوڑ کر, یہ ہے سنیوں کا مسلک. سرکار دو عالم نے فرمایا, محمد نے فرمایا, جائز ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن مزید بہت اچھا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا, سرور انبیاء نے فرمایا, ہمارے آقا حضور نے فرمایا, قرآن پاک آپ کے سامنے. یار یہ باتیں وہ ہیں جو امام راضی نے نہیں لکھی ہیں, اللہ کی قسم نہیں لکھی ہیں, وجہ یہ تھی تب اس طرح کے معاملات ہوتے نہیں تھے. دور حاضر میں جو پھر معاملہ چلتا ہے تو قرآن ہر دور کے لیے ہدایت ہے. تو لہذا جو تمہارا مسلک ہے میں تمہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارا مسلک قرآنی مسلک ہے. ڈرا نہ کرو, ہمت رکھا کرو کہ ہم جو کرتے ہیں کہتے ہیں, اگر کوئی جاہل طبقہ غلط بات کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق مسلک میں صرف اس شے کے ساتھ ہے جس کی پشت پناہی قرآن کرتا ہے یا حدیث کرتی ہے یا صحابہ کرتے ہیں.
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
آپ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ پہنچ گیا مجھے بڑھاپا اور میری بیوی بھی بانچ ہے؟ فرمایا، اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔
بڑھاپے میں دعا دی، اللہ نے کہا بیٹا ملے گا۔ اب یقین تو ہوگا ملے گا، سوال یہ نہیں تھا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا، سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس عمر میں تو بچے نہیں ہوتے، تو تو نے کہا بچہ ہوگا، تو سوال یہ تھا کہ کیا میں دوبارہ جوان کر دیا جاؤں گا تو ہوگا یا اسی حالت میں تو قدرت ظاہر کرے گا، سوال یہ تھا، یعنی وہ عدم یقین کا سوال نہیں تھا۔ میری بیوی عاقر ہے، بانج ہو گئی ہے، اس میں طاقت ہی ختم ہو گئی بچے پیدا کرنے کی، اب سوال یہ تھا کیسے ہوگا، سوال یہ تھا کہ مولا بیوی بھی جوان کر دی جائے گی تو قانون کے مطابق نظام ہوگا یا اسی حالت میں تو قدرت کا اظہار فرمائے گا، سوال اصل میں یہ تھا۔ انبیاء کو یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اور یہ جو میں نے نہیں کہا جا کر پڑھو، آئمہ تفسیر نے ارشاد کیا، قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔
عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشان مقرر فرما۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک گفتگو نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجیے، اور شام اور صبح تسبیح کرتے رہو۔
ابھی کہہ دیتا ہوں، 16ویں سپارے میں آئے گا تو پھر نہیں کہوں گا۔ کیا مولا کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ تیرا حکم ہماری بیوی کے پیٹ میں آ چکا ہے، کوئی نشانی ہونی چاہیے؟ نشانی کیوں طلب کی؟ عام طور پر نارمل حالات میں نشانی ہوتی ہے، اگر اللہ کا حکم پیٹ میں آ جائے تو وہ جو مہینے کے بعد وہ ایک بلیڈنگ کا نظام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ زکریہ پیغمبر سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میری بیوی عمر کے جس حصے میں پہنچ چکی ہے تو وہ معاملہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، تو اب اگر اللہ کا حکم پیٹ میں آ گیا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم کیئر کر سکیں، کوئی غذا، کوئی خوراک وغیرہ کا بندوبست کر سکیں۔ تو کہا مولا کوئی نشانی بتا، جو نشانی ہوتی ہے وہ تو بہت پہلے ختم ہو چکی ہے، یہ عنوان چل رہا ہے۔ رب کائنات نے خوبصورت نشانی بیان کی، زکریہ 3 دن تک چاہو گے بھی تو لوگوں سے باتیں ہی نہیں کر سکو گے، البتہ ذکر اذکار کر سکو گے، چاہو گے بھی نا بات ہی نہیں ہو سکے گی، سمجھ جاؤ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ بِطَهَارَتِهِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔
اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے فضیلت کے ساتھ چن لیا اور تجھے خوب طہارت سے نواز دیا، اور جہاں بھر کی عورتوں پر تجھے منتخب کر کے فضیلت عطا فرما دی۔
آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آخری رکوع شروع ہو گیا؟ اب تو تھوڑا سا ذرا مجھے مسکرا کر دکھا دو یار، چھٹی کا یعنی وہ ٹلی بجنے والی ہے ان قریب آخری پیریڈ کی، مجھے پتا ہے میری جان، آپ سارا دن کام کر کے تھکے ہوتے ہو، سکولوں میں جا کر دکانوں پر بیٹھ کر تھکے ہوتے ہو، تو یار اجر بھی تو آپ کو ہی لبنا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ اجر آپ کو نہیں ملنا، اجر بھی تو آپ کو ملنا ہے، رحمتیں بھی تو آپ کو ملنی ہے نا۔ اس لیے میں نے آپ کو ذرا تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے کہا کہ آخری رکوع شروع ہو گیا، یہ جتنے منٹ میں یہ میں نے اعلان کیا ہے نا کہ آخری منٹ شروع ہو گیا، یہ بعد میں پورا کروں گا میں۔
یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔
اے مریم، اپنے رب کے سامنے ادب سے جھکتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی۔
ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ توجہ کرنا، سب باپوں، سب خاوندوں، سب میری بہنوں، سب اس بات پر توجہ کرنا، مریم علیہ السلام کے وجود پاک میں اللہ کا حکم آ چکا ہے اس کی قدرت کے ساتھ، اب حکم دیا جا رہا ہے ادب سے رہنا، سجدے دیتی رہنا، رکوع کرتی رہنا، بندگی کرتی رہنا۔ مانا یہ ہوا کہ اگر پیٹ میں اللہ کا حکم آ چکا ہو نا، اب توجہ اللہ کی طرف زیادہ کرنی چاہیے تاکہ نسل پاکیزہ پیدا ہو۔ یہ بات رازی نے نہیں لکھی ہے، قرطبی نے نہیں لکھی ہے، بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں تو چھوٹی سوچ میں اللہ تعالیٰ کی بات ڈال دیتا ہے، وہ انہوں نے بڑے بڑے مار کے حل کیے ہیں، بڑوں نے بڑے بڑے مار کے حل کیے ہیں، جو بالکل آسان باتیں تھیں وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی کہ خود ہی سمجھو۔ تو لہذا یہ باتیں جاننے والی ہیں، بہت لمبی چوڑی کہانیاں کہی جا سکتی ہیں، کافی ہو گیا اشارہ قرآن پاک کا۔ اس حالت میں خاص اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفر مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ تمہیں خود کروں گا، یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت ان میں سے کون کرے، اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، مریم کے ساتھ یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا۔ میرے آقا جی، آپ کو بتاتا کہ انہیں یہ غیب کی باتیں آپ بتا رہے ہو؟ اب یہ غیب کی باتیں بتا رہے ہو، پرانے دور کی باتیں بتا رہے ہو، غیب کی باتیں ارشاد فرما رہے ہو؟ تو قرآن پاک نے کہا محمد مصطفیٰ سے بعد میں پوچھنا، اللہ کہہ جو رہا ہے کہ یہ ہم بتا رہے ہیں۔ ترجمہ سنیں, یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے سرکار دو عالم کو غیب بتایا ہے, کوئی قباحت نہیں ہے ماننے میں, عین ایمان ہے. پتہ نہیں کیا قباحت محسوس ہوتی ہے, مجھے سمجھ آج تک نہیں آ سکی. اللہ کہہ جو رہا ہے کہ ہم ہیں نا غیب بتانے والے سرکار کو, کیا حرج ہے.
اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین.
اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے, اس کا نام مسیح عیسی بن مریم مریم ہوگا, خوبرو معزز دنیا اور آخرت میں اللہ کے خاص قرب والوں میں سے ہوگا.
بشارت ہوگی, پیغمبر آ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم, ساتھ ہی کہا سونا بھی ہوگا, دنیا آخرت میں بڑا معزز بھی ہوگا, مقرب بھی ہوگا, یعنی نبیوں کا ذکر ساتھ کچھ جوڑ کر, سبق یاد کرو نبیوں کا ذکر ساتھ کچھ جوڑ کر, وجیہ ہوں گے, مقرب ہوں گے, صالح ہوں گے, نیک ہوں گے. تو ہمارا مسلک بھی تو یہی ہے, صرف یہ کہنا جائز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جائز ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن مزید جائز ہے. سرکار رحمت عالم فرماتے ہیں
قالت ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين,
اور لوگوں سے کلام کرے گا گہوارہ مادر میں بھی اور اپنی پکی عمر میں اور نیکوں میں سے ہوگا.
دو باتیں کہیں, کہا بچپن میں کلام کرے گا پنگوڑے میں, یہ تو ہو گیا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا, جلدی سمجھو, اور کہا جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے گی پھر بھی باتیں کرے گا, یہ کون سی خوبی ہے, یہ تو سارے کرتے ہیں. اور پنگوڑے میں بات کرنا یہ تو معجزہ ہو گیا, بات سمجھ آ گئی. وکوہلا بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے, تو آپ بھی تو کرتے ہو, یہ کیا چیز ہے. رب کائنات نے مریم علیہ السلام کو سمجھایا جو بیٹا دے رہے ہیں مرے گا نہیں, جوان ہوگا بوڑھا بھی ہوگا, غم نہ کھا. ماؤں کی خواہش ہوتی نا پتر جیوے ہزار سال جیوے, رب نے کہا وہ بڑھاپے تک ہم لے کر جائیں گے انہیں. ایک راز یہ تھا اور ایک راز یہ بھی تھا, ہم نے درمیان میں جوانی کی عمر میں انہیں ہم نے اپنے پاس بلا لینا ہے اور دوبارہ پھر بھیجنا ہے, تو پھر بوڑھا کر کے انہیں بلائیں گے. جو لمبی چوڑی کہانی ہے, میں آپ کو دو تین جملوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے, عیسائیوں نے انہیں قتل نہیں کیا, وہ کہتے ہیں قتل کیا. قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے انہیں سولی نہیں چڑھایا, وہ کہتے ہیں چڑھایا. قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں زندہ ہی اپنے پاس بلا لیا, چھٹا سپارہ. تو عیسائی کہتے ہیں ہم نے ادھر ہی انہیں مار دیا. یہ سارے نظریات غلط ہیں, سچے نظریات قرآن کے ہیں. حضور نے پھر فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا قیامت سے قریب, عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے حکم سے دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر اللہ انہیں اتار دے گا, پھر مزید 40 سال زندہ رہیں گے. تو 30-32 سال پہلے والی, 40 یہ تو بڑھاپا ہو گیا نا.
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
مریم نے عرض کی میرے پالنہار کہاں سے میرا بچہ ہوگا, مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں, فرمایا یوں ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, جب فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا تو نہیں ہے سوا اس کے کہ فرماتا ہے اس کے لیے ہو جا, تو وہ فوراً ہو جاتا ہے.
کل آ رہا ہے, وہ حیرانگی تو ہوتی ہے, شادی ہوئی تھی تو بچہ, اللہ پاک نے جیسے اگلی آیتوں میں جواب دیا, آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا تھا, کون سا وہاں کسی مرد نے عورت کو چھوا تھا. جو آپ اس طرح کی بات پوچھ رہی ہو ہم پیدا کر سکتے ہیں.
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ,
اور اسے وہ تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی.
ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين.
اور وہ رسول ہوگا آل یعقوب کی طرف یہ فرماتے ہوئے کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی, یہ کہ بناتا ہوں میں کیچڑ سے پرندے کی صورت پھر پھونکتا ہوں اس میں تو وہ اللہ کی حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور میں تندرست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور بتائے دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ چھوڑتے ہو بے شک میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو.
چھ معجزے بیان کیے عیسیٰ علیہ السلام کے. مٹی کا پرندہ بناتے تو فرماتے چل اڑ جاتا. ہمیشہ سے پیدائشی بندہ نبی نہ ہوتا, ہاتھ رکھتے تو آنکھ وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا. برس کا مرض اس دور میں ٹھیک نہیں ہوتا ہوتا تھا, مبارک ہاتھ ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا. مردے ہوتے کا اٹھنا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. لوگ جو کچھ کھا کے آتے نا تو جیسے کہ بلا تشبیہ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے اچھا چاول کھا کے آئے ہو, گوشت کھا کے آئے ہو نا آج, یعنی اپنی شان کے ساتھ پوچھتے. اور صاحب کسی سے کہتے اچھا کھا کے آئے ہو دال تو گوشت گھر چھوڑ آئے ہو نا کل کے لیے, یعنی جو چھوڑ کر آئے ہو اللہ نے مجھے وہ بھی بتا دیا ہے, جو کھا کر آئے ہو اللہ نے مجھے یہ بھی بتا دیا ہے. تو یہ باتیں اہل سنت کا صرف مسلک نہیں, وحی کا نور ہے, قرآن ہے. اگر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں جو کھا کے آئے ہو مجھے پتا ہے, جو گھر چھوڑ کر آئے ہو نا فریجوں میں رکھ کر آئے ہو وہی مجھے پتا ہے, فریج سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اگر حضور فرما دیں ہاں بھائی جو سوال لے کر آئے ہو بتاؤ کہ تم سوال کرو اور میں جواب دوں, ایسا کریں یا کہ جواب بھی میں ہی دوں تمہارا سوال بھی میں ہی کر لوں, کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ماننے والا بنایا. مجھے پتا سبحان اللہ زور زور سے کہہ رہے ہو کہ مجھے احساس دار ہو چل نکل چھٹی کا ٹائم ہو گیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ.
اور میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو کچھ مجھ سے پہلے تورات میں آیا, اور اس لیے کہ میں حلال کر دوں تمہارے بعد اس پر جو تم پر حرام کر دی گئی تھی, اور آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر, سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو.
پبلک سے نہیں کہتا, جتنے علماء تشریف فرما ہے, محراب نشین تشریف فرما ہے. ایک تصویر بتاؤں کہیں لے لو تو مہربانی. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں کہتے ہیں پہلے سارے نبی ٹھیک تھے, عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ بھی ٹھیک تھے, حضور آتے ہیں فرماتے ہیں موسیٰ بھی ٹھیک تھے, عیسیٰ بھی ٹھیک تھے, نوح بھی ٹھیک تھے, سارے ٹھیک تھے. مقصد سب کا ایک تھا, مشن سب کا ایک تھا, نظریہ سب کا ایک تھا, ڈیوٹی سب کی ایک تھی, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. علماء مہربانی کرو, ایم لتا نہ کھچیا کرو, تم بھی سننی میں بھی سننی یہ بھی سننی وہ بھی سننی سارے سننی. پیچھے کون سی جائیدادیں ہیں کہ فلانا مولوی ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. چھوڑو یار, اگر ہے بھی تو چھوڑو پرے. یہ حدیثیں صرف سنانے کے لیے تو نہیں ہے نا کہ راز رکھا کرو, پردے ڈالا کرو, راز فاش نہ کیا کرو. صرف حدیثیں صرف سنانے کے لیے ہوتی ہیں, اس کا کوئی عمل کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے نا. نبیوں کی سنت ہے اوروں کو عزت کی سپورٹ کرنا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اوروں کی پردہ دریاں کرنا یا کن کا طریقہ ہے, دل دکھ جائے گا تمہارا. میرا سبق پورا ہو گیا, یہ جو میں کہنا چاہتا تھا پیغام, نبیوں کی سنت لینا چاہو میرے دوست. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم.
بے شک اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے, تو اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے.
اگر اللہ تمہیں پالے تو خیر ہے, اگر مجھے پال دے تو پھر غصے ہو جاتے ہو. میں نے ایک محبت کا ہاتھ ملایا ہے, اگر اللہ نے مجھے پال دیا تو کیا ہو گیا یا غصے ہو جاتے ہو کہ اکبر کو زیادہ کیوں پال دیا.
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف کفر محسوس فرمایا تو اعلان کیا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار. حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے لیے مددگار, ایمان لائے جو ہم اللہ پر اور گواہ ہو جائیو کہ ہم پکے مسلمان ہیں.
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
پروردگار ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو بھی تو نے نازل فرمایا اور ہم فرما بردار بن گئے رسول کے, سو ہمیں شہادت اٹھانے والوں میں رکھ لیجیے.
ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین.
اور انہوں نے خفیہ چال چلی اور اللہ نے اس کا مخفی توڑ کیا, اور اللہ ہر چال کا بہترین توڑ کرنے والا ہے.
آخری سبق پھر محراب نشینوں کے لیے اور آپ کے لیے, دونوں کے لیے ملا کر جوائنٹ سبق ہے دونوں کا. سبق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام محسوس کر گئے, احس عیسیٰ منہم الکفر. عیسیٰ علیہ خطرہ محسوس کر کے لوگ مانیں گے نہیں, یہودی تنگ کر رہے ہیں تو یہ میرے در پہ آزار ہو گئے ہیں, چھوڑیں گے نہیں مجھے, اور معاملات میں تسلیم ان کے اندر نظر نہیں آ رہی, محسوس کر گئے. تو پھر اپنے ماننے والوں سے کہا, من انصاری الی اللہ, میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, کون میرا مددگار ہوگا, کون اس مشن میں میرے ساتھ ہوگا؟ اعلان ہو گیا. اہل ایمان نے کہا, جو اس دور کے اہل ایمان تھے ان کا نام تھا حواری, حضور کے ماننے والے صحابہ, اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری, یعنی تھوڑی دیر کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے, حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے, جتنا بھی چوٹی کا خطیب ہو, چوٹی کا عالم ہو, دوستوں کی ضرورت اسے پڑتی ہے, مخلص دوست ہونے چاہیے. کوئی بھی عالم, کوئی مفتی, کوئی پیر, کوئی بزرگ ان دوستوں کے سہارے کے بغیر اڑ نہیں سکتا. قرآن پاک نے کہا, انبیاء حالانکہ اکیلے کافی ہوتے ہیں امت کو سبق دینے کے لیے, یار کوئی تو میرے ساتھ چلو. رسول پاک علیہ السلام یہ کہتا, کون میرے ساتھ چلے گا؟ پھر بار بار حضرت علی کھڑے ہو جاتے, حضور میں آپ کے ساتھ ہوں, ایک حدیث ہے. تو حضور ان کا قدم مبارک بڑا پیارا سا تھا نا, حضور کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا تھا, تو حضور پاک بار بار کہتے, تو نیچے بیٹھ, تو پہلے ہی میرے ساتھ ہے. پھر حضور اعلان کرتے, اور کون میرے ساتھ چلے گا؟ مولا علی. پھر کھڑے ہو جاتے, تو حضور پھر فرماتے, اور یار تو بیٹھ, تو پہلے ہی میرے ساتھ ہے. تو حضور بھی اعلان تو کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر عالم کو مخلص بندے عطا فرمائے, اور مخلص بندوں کو مخلص علماء عطا فرمائے. پھر وہ مکر, وہ مکر اللہ, پھر وہ قتل کرنے کے ارادے سے عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہو گئے. انہوں نے مکر کیا, اللہ نے جواب دیا, بھرپور جواب کیا تھا. جو بندہ سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوا نا, تو اس کی شکل اللہ نے پھیر دی. دیکھنے والے یوں محسوس کرتے تھے کہ یہ عیسیٰ ہی ہے, اور جو اصل عیسیٰ تھے انہیں کھڑکی کے راستے آسمانوں پر اٹھا لیا. باقی جو باہر کھڑے تھے بندے, انہوں نے کہا, بندہ کافی دیر ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی چیخو پکار کی آواز نہیں آئی, کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں آئی, پتا کریں کیا ماجرا ہے. اندر داخل ہوئے تو آگے انہی کا بندہ بشکل عیسیٰ, کہنے لگے, اوے ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اوے عیسیٰ, وہ اپنے زبان, اوے عیسیٰ تو نے ہمارا بندہ مار دیا. سارے غصے میں جناب علی اس پر پن پڑے اور اس کو مار دیا, اپنے ہی بندے کو مار دیا. رب کا عنایت کا, انہوں نے مکر کیا تھا میرے نبی کے خلاف, میں نے ان کا مکر انہیں پر ڈال دیا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, سازشیں نہ کیا کرو. منافقوں کی کہانی پہلے سے بارے میں پڑھ چکے, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو, ان کا دھوکہ انہیں پر ہے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم.